بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين. قرآن مجيد اللہ عز و جلال کی طرف سے نوشتہ ہدایت بنا کے نازل کیا گیا ہے، اور اس قرآن مجید کے اندر اللہ عز و جلال نے دنیا اور آخرت کی بشارتیں رکھی ہیں. خوشخبریوں سے لبریز یہ کتاب ہے، جس کی فضائل کے متعلق، اس کے معانی اور مطالب کے متعلق ہم نے چند باتیں پیش کی تھی. آج ہم اس حدیث کی تکمیل کرنا چاہیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہم سمجھ رہے ہیں، الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة. قرآن مجید کی مہارت حاصل کرنے والا قیامت کے دن معزز اور بزرگ فرشتوں کے ساتھ ہوگا، یعنی جبریل اور میکائیل علیہم الصلاۃ والسلام کی صف میں کھڑا ہوگا. والذی یقرأ القرآن، اور جو شخص قرآن تو پڑھتا ہے، محنت کے باوجود، کوشش کے باوجود، ویتتعتع فیہ، اس کی زبان و بوجھ نہیں اٹھاتی، اٹکتا ہے، وہو علیہ شاق، اور اس پہ مشقت ہوتی ہے، تو اللہ عز و جلال اس کی خوبصورت نیت اور محنت کو دیکھتے ہوئے اسے دگنا اجر نصیب فرماتے ہیں. اور دوسری روایت کے الفاظ ہیں جو صحیح بخاری کی روایت ہیں، کہ یہ فضیلت اس انسان کو حاصل ہوتی ہے جبریل امین کے ساتھ کھڑا ہونے کی، کہ جس نے قرآن مجید کو حفظ کیا ہو، یاد کیا ہو، اور پھر اس نے مہارت حاصل کی ہو، قیامت کے دن اللہ عز و جلال اس کو فرشتوں کی صف میں کھڑا فرمائیں گے. قرآن مجید کی 10 فضیلتیں پچھلی مجلس میں ہم نے بیان کی. آج اس فضیلت سے ہم آغاز کرنا چاہ رہے ہیں. 11ویں فضیلت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمه، بہترین تم میں سے وہ ہے کائنات میں جو قرآن سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے. کیوں بہترین ہے؟ دنیا کے اندر جتنی کلام موجود ہے، جتنی کتابیں موجود ہیں، جس طرح اربوں کتابوں کے اندر اگر فوقیت ہے تو قرآن مجید کو ہے. انسانیت جو اربوں انسانوں پر مشتمل ہے، ان میں سے افضلیت بھی اللہ کے نزدیک اس کی ہے جو اس قرآن کو سیکھتا اور سکھاتا ہے. عربی زبان کا مقولہ ہے، کلام الملوک ہی ملوک الکلام، بادشاہوں کی کلام بھی کلاموں کی بادشاہ ہوتی ہے. یہ اللہ عز و جلال کی کلام ہے. جس طرح یہ عظمت والی کلام ہے، اس کے ساتھ جس کا تعلق بن جاتا ہے وہ بھی عظیم بن جاتا ہے. اس لیے ابو عبد الرحمن السلمی رضی اللہ تعالی عنہ 40 سال کے قریب بیٹھے مسجد میں قرآن ہی پڑھاتے رہے. لوگ کہتے کو اور کام بھی کر لو، وہ کہتے اگر اس سے اچھا بھی کام ہے تو مجھے بتاؤ، میں کر لیتا ہوں. بیمار ہو گئے اور مسجد کے اندر مسند پہ بیٹھے قرآن پڑھاتے. کہنے والے نے کہا، اب تو گھر آ جاؤ، گھر والے آپ کا خیال رکھیں گے. کہا نہیں. پوچھا گیا کیوں نہیں؟ کہا تمہیں علم نہیں ہے کہ جو قرآن کی مجلس ہوتی ہے، وحفتهم الملائکہ، فرشتے اس مجلس کو ڈھانپ لیتے ہیں، پروٹوکول دینے کے لیے اللہ کی طرف سے آ جاتے ہیں، اور نماز کے بعد جو اپنی جگہ پہ بیٹھ کے ذکر کرتا ہے، اللہ عزوجلال کے خربوں فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں. وَالْمَلَائِكَةُ يُصَلُّونَ عَلَىٰ أَحَدِكُمْ مَا دَامَ فِي مَجْلِسِهِ الَّذِي صَلَّى فِيهِ تَقُولُ الْمَلَائِكَةُ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ، اللَّهُمَّ ارْحَمْ، اللَّهُمَّ تُبْ عَلَيْهِ، مَا لَمْ يُؤْذِ وَمَا لَمْ يُحْدِثْ. جو شخص نماز پڑھنے کے بعد اپنی جگہ پہ بیٹھ کے ذکر کرتا ہے، فی مصلی، جہاں انسان کے قدم ہے اور جہاں سجدہ کرتا ہے، یہ اس کا مصلی ہے. جب تک اپنی جگہ پہ بیٹھ کے وہ ذکر کرتا رہتا ہے، اللہ عز الجلال کے نورانی فرشتے، جن کی تعداد کتنی ہے، صحیح بخاری کی روایت دوسری اگر ساتھ ملائیں تو پتہ چلتا ہے، حتی یملأ ما بین السماء والارض، زمین و آسمان کا خلا فرشتوں سے بھر جاتا ہے. اور کتنے فرشتے ہو سکتے ہیں، میری اور آپ کی کیلکولیشن وہاں تک سفر نہیں کر سکتی. اللہ عز و جلال کے نورانی فرشتے ہیں کتنے، یہ زمین و آسمان کا خلا کیسے بھرے گا. آج میں اور آپ کسی کی منت کرتے ہیں، آپ دعا کیجئے گا، میرے لیے دعا کیجئے گا، ہو سکتا ہے اللہ قبول کرتے ہیں یا نہیں، لیکن فرشتوں کے بارے میں یہ طے شدہ ہے، فرشتوں کی دعا رد نہیں ہوتی. راز کیا ہے، وہ راز سمجھیے. فرشتے اس وقت تک دعا کرتے ہی نہیں جب تک رب تعالی ان کو حکم نہیں دیتے. یہ پہلا سبب. اور دوسرا سبب، اور اللہ عز و جلال کسی کے لیے دعا کا فرشتوں کو اس وقت تک کہتے ہی نہیں جب تک اللہ عز و جلال اس بندے سے راضی نہ ہو جائے. ایک بندے سے اللہ راضی ہوئے، پھر فرشتوں کو حکم دیا، پھر دعا اللہ قبول فرماتے ہیں. اس لیے یہ خربوں فرشتے تین دعائیں کرتے ہیں جو اپنی جگہ پہ بیٹھ کے ذکر کرتا ہے. اللہم اغفر لہ، اے اللہ اس کو بخش دے. کتنے فرشتے؟ انلیمیٹڈ. اور بندہ بیٹھ کے کیا کر رہا ہے؟ ذکر کر رہا. اللہم ارحم، اے اللہ اس پہ رحمت کی برکھا برسا. اللہم تب علی، اے اللہ اس کی توبہ کو قبول فرما. ما لم یؤذی وما لم يحدث، جب تک انسان کسی کو تکلیف نہیں دیتا، بے وضو نہیں ہو جاتا، اس وقت تک فرشتے دعائیں کرتے ہی رہتے ہیں. اس لیے میں آپ سے بھی گزارش کروں گا، معمول بنائیے، نماز پڑھیں، اپنی جگہ پہ بیٹھ کے ذکر کریں. اتنی سعادت کی یہ گھڑیاں ہوتی ہیں، اتنی یہ خوش نصیبی کی ساعتیں ہوتی ہیں، ان کو ضائع نہ کیجیے. آپ پچھلی صف میں نہ جائیں، آپ اٹھ کے کہیں نہ جائیں، گنتی کے 4 سے 5 سے 8 منٹ ہیں کہ اللہ عز و جلال کی یہ نورانی مخلوق مقرر ہو جاتی ہے کہ اس شخصیت کے لیے دعا کیجیے، جس نے اللہ عز و جلال کے ذکر کے لیے چند لمحات نکالے ہیں. اور یہاں آپ کو یہ بات بھی سمجھ آنی چاہیے، جو مجھے امید واثق ہے کہ آپ کو سمجھ ہوگی، اس لیے اللہ کے رسول کی سنت کیا ہے کہ نماز کے بعد وہ ذکر کرتے ہیں. آپ مدینہ میں 10 سال رہے ہیں، آپ کو کوئی روایت نہیں ملے گی کہ نماز کے بعد آپ نے صحابہ کو کہا کہ چلو دعا کرتے ہیں. یہ وقت ذکر کا ہے، اور نماز خود دعا ہے، اور ذکر جو کرتے ہیں وہ بھی دعائیں ہیں. اس لیے آج یہ امت کے ہاں جو معمول بن گیا، سلام پھیرا، ہاتھ اٹھائے، اللہم انت السلام ومنک السلام والیک یرجع السلام فحینا ربنا بالسلام، اور چلو کوئی ذکر نہیں کرتا. اور اگر صرف 2 سے 3 اذکار کے بارے میں صرف نشاندہی کروں، جب ہمارا نماز کا یہ پہلو آئے گا تو ہم کچھ تفصیلات بیان کریں گے. سنت یہ ہے کہ جب آپ سلام نماز کا پھیر لیتے ہو تو 3 مرتبہ کہو، اللہ اکبر کہنے کے بعد استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، فائدہ کیا ہوگا؟ من استغفر ثلاثا، جو تین مرتبہ استغفر اللہ کہتا تھا غفر له ذنوبه، جتنے گناہ ہوتے ہیں اللہ عزوجل جلال اسے معاف کر دیتے ہیں. اللہ اس سے بڑی بھی کوئی سعادت ہے؟ بقیہ دعاؤں کو میں بیان نہیں کرتا. آیت الکرسی جو معروف ہے، من قرأ آیت الکرسی دبر کل صلاة مکتوبة لم يمنعه من دخول الجنة الا ان يموت، جو فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے، اس انسان کی اور جنت کے درمیان صرف موت کا پردہ حائل ہے. جس دن اس کی آنکھیں بند ہوگی وہ اللہ کی جنت کا مہمان ہوگا. اور اگر آپ تسبیحات فاطمہ پڑھتے ہیں، سبحان اللہ الحمد للہ اللہ اکبر 33 مرتبہ، وہاں لفظ کیا ہے؟ حطت عنہ خطایاہ وان کانت مثل زبد البحر، سمندر کی جھاگ کے برابر بھی اگر کسی کے گناہ ہیں تو اللہ عز و جلال ان سب گناہوں کو صاف کر دیتے ہیں. جھاگ سے کیا مراد ہے؟ 24 گھنٹے موجیں ٹکراتی ہیں کناروں سے، 24 گھنٹے جھاگ بنتی ہے، یعنی انسان کو گناہوں سے اٹا ہوا ہے، یہ نماز کے بعد پڑھ لے تو اللہ عز و جلال اس کو بھی معاف کر دیتے ہیں. اس لیے ذکر کا اہتمام کیجیے. صحابی ابو عبد الرحمن السلمی رضی اللہ تعالی نے یہی جواب دیا کہ گھر جاؤں گا زیادہ سے زیادہ کھانا ملے گا، کیا ہوگا؟ آپ مجھے یہ بتائیں، جو اللہ کے ذکر کی مجلس میں بیٹھتا ہے فرشتے پروٹوکول دینے کے لیے آ جاتے ہیں، جو اللہ کے ذکر کر رہا ہے نماز کے بعد فرشتے اس کے لیے دعا کر رہے ہیں، اور اگر تیسرا گروہ فرشتوں کا آ کے میری روح قبض کر لے تو اس سے بڑی سعادت کیا ہے؟ فہذا الذی فذاك الذی اقعدنی مقعدی هذا، میں تو اس لیے قرآن پڑھانے بیٹھا ہوں، اس سے بڑا منصب اور عہدہ نہ مجھے ملا ہے اور نہ ہی میں منتقل ہونا چاہتا ہوں. تو سب سے افضل لوگ وہ ہیں جن کو اللہ عز و جلال نے اپنی کلام کی خدمت میں لگایا ہے، اور اس لیے سلف کہا کرتے تھے، کسی نے اگر یہ دیکھنا ہو کہ اس کا مقام اللہ کے ہاں کتنا ہے، وہ دیکھے کہ اللہ اس سے کام کیا لے رہے ہیں. بادشاہ وقت اپنے پیغامات کو رعایا تک پہنچانے کے لیے سلیکشن ان لوگوں کی کرتے ہیں جو بادشاہ کے بہت قریب ہوتے ہیں، جو راز افشا نہیں کرتے، جو قابل اعتماد ہوتے ہیں، ریلائبل لوگ. تو اللہ عز و جلال کی کلام، یہ پیغامات لوگوں تک پہنچانے کے لیے اللہ مالک الملک ان لوگوں کی سلیکشن کرتے ہیں جو اللہ کو بہت ہی پیارے ہوتے ہیں. اس لیے قرآن مجید میں اللہ عز و جلال فرماتے ہیں،
اللہ یصطفی من الملائکة رسلا ومن الناس،
یہ اللہ کی سلیکشن ہے، اصطفاء ہے، اجتباء ہے. فرشتے تو بہت زیادہ ہیں، لیکن آپ نے سنا ہوگا زیادہ سے زیادہ اگر کسی کو نام یاد ہے فرشتوں کے، جبریل، میکائیل، اسرافیل، اور کچھ لوگ اسرائیل کا نام لیتے ہیں جبکہ کسی حدیث میں نہیں آیا، یا مالک کا نام آتا ہے قرآن میں، یا مالک لیقضی علینا، جو جہنم کا داروغہ ہوگا. کتنے فرشتوں کے نام آتے ہیں کسی کو؟ یہ سلیکشن ہے. اتنے فرشتے ہیں اللہ تعالیٰ کے، جس طرح بیت اللہ زمین پہ ہے اس کے بالکل اوپر آسمانوں میں بھی بیت المعمور ہے. جو فرشتہ ایک مرتبہ طواف کر لیتا ہے قیامت تک اس کی دوبارہ باری نہیں آئے گی. اب سوچ سکتے ہیں کہ فرشتوں کی تعداد کتنی ہو سکتی ہے. اس لیے اللہ نے فرشتوں سے بھی چناؤ کیا ہے، اسی طرح اللہ عز و جلال لوگوں سے بھی چناؤ کرتے ہیں. اور آپ کو اس آیت سے اور فرشتوں کی بات سے ایک بہت بڑی تسلی کی بات بھی مل سکتی ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں ہم بہت تھوڑے ہیں. وقلیل من عبادی الشکور, اللہ کے شکر گزار بندے تھوڑے ہوتے ہیں. اور حدیث کے الفاظ ہیں الاسلام بدا غریبا وسيعود غریبا, اسلام اجنبی ہی شروع ہوا اور اجنبیت کی طرف چلا جائے گا, بہت تھوڑے لوگ اس کو لے رہے ہوں گے. میجورٹی کی طرف جانا قرآن کا حکم یہ ہے, وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ, اگر تم میجورٹی کے پیچھے جاؤ گے تو وہ تمہیں راہ راست سے گمراہ کر دے گے. تھوڑے لوگ ہی ہوتے ہیں جو اللہ کے پیارے ہیں. اس لیے سلف یہ دعا کیا کرتے تھے اللہم اجعلنا من القلیل, اللہ ہمیں تھوڑے لوگوں میں شامل کر دے. کہا یہ دعا کیا کر رہے ہیں آپ؟ کہا قرآن کہتا ہے وقلیل من عبادی الشکور, اللہ کے شکر گزار بندے تو تھوڑے ہوتے. اس لیے فرمایا فطوبى للغرباء, یہ جو چند گنتی کے لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس دین رہ جائے گا, سعادت اور جنت میں توبہ کا درخت ان کے لیے ہے, غربا کے لیے. اور وہ توبہ کیا ہے؟ اللہ عز و جلال کے انعامات کو انسان بس اوقات پڑھتا ہے ورتا ہے حیرت میں چلا جاتا ہے. درخت بڑے بڑے سنے بھی ہیں دیکھے بھی ہیں, لیکن وہ کتنا بڑا درخت ہوگا. یعنی آج کل کی اگر جو ترتیب ہے زندگی کی اس کو دیکھیں, یسیر الراکب الجوات المضمر السریع, وہ گھوڑا جو دڑکی کے لیے تیار کیا گیا ہو دوڑ کے لیے, مئت عام, 100 سال تک وہ گھوڑا دوڑتا رہے, کتنے سال کے لیے؟ اس درخت کی چھاؤں کو کراس نہیں کر سکتا. یعنی اگر آپ تھوڑا سا سوچئے, اگر 100 کلومیٹر کی رفتار پہ بھی گھوڑا دوڑے اور 100 سال دوڑے تو کتنا سفر طے کرے گا, اور پھر بھی چھاؤں کو کراس نہیں کر سکے گا. اور اس سے بڑی بات جو ہے اس توبہ درخت کی جس کے بارے میں کہہ دیا فطوبى للغرباء, یہ غرباء کے لیے توبہ ہے. ٹیکسٹائل کتنی تطور اختیار کر چکی ہے, کیا کچھ آج کل امبرائڈری اور اس طرح کی مشینیں آ گئی ہیں, کس طرح ملٹی ڈیزائن ہو رہے ہیں, لیکن شاید کہ انسانیت یہ سوچ ہی نہیں سکتی کہ جنت میں کیا ہوگا. اور سچ کہا تھا اللہ کے رسول نے لا عین رأت, کسی آنکھ نے اس طرح کی نعمتیں دنیا میں کبھی دیکھی ہی نہیں ہے, ولا اذن سمعت, آج تک کسی کے کان میں وہ آواز پہنچی ہی نہیں, کسی نے سنا ہی نہیں, ولا خطر علی قلب بشر, کسی انسان کے دل میں کبھی خیال آیا ہی نہیں کہ یہ درخت ایسا ہوگا جس کے پتے, جس کی ٹہنیاں, جس کی کامپلوز ہے, جنتیوں کا لباس تیار شدہ نکلے گا اور جنتی پہنا کریں گے. کوئی ہے ایسی مشینری ابھی کہ آپ اس کو کہیں کہ یہ کو 20 لوگ ہمارے بہت محترم بیٹھے ہیں تو آج ان کا لباس جنہیں سلا سلایا جائے مشین ہمیں دے دے, ہو سکتا ہے؟ اور پھر جنت کا لباس خلعت فاخرہ. اس لیے میں آپ سے ایک گزارش کروں گا, یہ جو قرآن ہے نا اتنا پیارا یہ باغ ہے, شرط یہ کہ ترجمہ آتا ہو. ترجمے کے ساتھ آپ پڑھنا شروع کریں دل چاہتا ہی نہیں ہے کہ انسان اس کو چھوڑ دے. امام شافعی رحمت اللہ علیہ کی بات یاد آئی, وہ عشاء کے بعد قرآن کھول کے بیٹھ جاتے ہیں. فقہا کچھ آئے اور کہتے ہیں ہم آپ کے پاس آئے ہیں, آپ ہم سے کوئی بات کریں. کہتے ہیں شغلکم الفقہ عن القرآن, آپ لوگوں کو قرآن سے فقہ نے مشغول کر دیا. انی لأضع القرآن بعد العتمة, میں عشاء کی نماز کے بعد بس وقت قرآن کھولتا ہوں پڑھنے لگتا ہوں. فما اطبقه حتى الصباح, اور صبح کی اذان ہو جاتی ہے بند کرنے کو جی نہیں چاہتا. اتفاق سے ایک بہت نیک انسان ہے اس وقت سعودیہ میں, بچوں نے سوال کر دیا کہ اتنا نہ قرآن کیسے پڑھ سکتے تھے دس دس گھنٹے. کہا بیٹا جس سے تم دس دس گھنٹے محبت ہے نا آپ کی بھی, دس دس گھنٹے موبائل پہ بیٹھ سکتے ہو تو قرآن پہ بھی بیٹھا کرتے تھے. جب دل میں اتر جاتی ہے کوئی بات تو پھر انسان کا کوئی بھی ایسا لمحہ نہیں ہوتا جو اس کی یاد میں نہیں ہوتا. اس لیے جب فوت ہونے لگے یحییٰ بن معاذ رحمہ اللہ تعالی تو ان سے کسی نے پوچھا کوئی خواہش؟ کہتے ہیں ابھی بھی خواہش ہے. کہا آپ تو بہت نیک لوگ ہو, ابھی بھی آپ کی کوئی خواہش ہے اللہ کے پاس جا رہے ہو؟ کہتے ہیں کیا خواہش ہے؟ کہتے بیتا خالیا ومصحفا جید الخط اقرأ فیہ. میرا جی چاہتا ہے خالی گھر ہو, کوئی نہ ہو, میں اکیلا ہوں اور خوبصورت قرآن میرے ہاتھ میں ہو اور میں قرآن پڑھتا جاؤں اسی طرح اپنے رب کو جا ملوں, یہ میری خواہش ہے. یہ قرآن جس کے بارے میں اللہ کے رسول کا فرمان ہے اس کو سیکھنے والا اس کو سکھانے والا سب سے بہترین ہے. اور دوسری روایت کے الفاظ ہیں ان افضلکم من تعلم القرآن وعلمه, تم میں سب سے افضل ترین وہ ہے جو قرآن کو سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے. یہاں ابن القیم کی بات میں پیش کرنا چاہوں گا جو اس حدیث کے مختلف جوانب کو روشن کر دے گی. ہم شاید سمجھتے ہیں کہ قرآن پڑھنا اور پڑھانا صرف یہی کافی ہے. یہاں لفظ ہے تعلم علم, یہ نہیں کہا خیرکم من قرأ القرآن, بہترین وہ ہے جو قرآن پڑھتا ہے. لفظ ہے تعلم, تعلم اور تعلیم کے اندر تربیت کا دخل ہے. جو قرآن اس طریقے سے پڑھتا ہے ساتھ ساتھ اپنی زندگی کے زاویوں کو درست بھی کرتا ہے, اور جب قرآن پڑھا رہا ہے تو ساتھ وہ پیوریفکیشن اور انسانیت کی بیوٹیفکیشن پہ توجہ بھی دیتا ہے اور اس کی میکنگ کر رہا ہے. گرومنگ جب ہوتی ہے تو پھر اس قرآن کا رنگ نظر آتا ہے. رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا تھا کہ قاری قرآن کو اللہ نے جس طرح دنیا میں افضل بنایا ہے قیامت کے دن بھی سب سے افضل درجہ اس کا بنایا ہے. کس اعتبار سے؟ صحیح الجامع کی روایت ہے. آپ ایک لمحے کے لیے دیکھیے کہ قیامت کے حالات کیا ہوں گے. پہلی حالت تو یہ ہوگی کوئی ادھر گر رہا ہوگا, کوئی ادھر گر رہا ہوگا اور متوالوں کی طرح لوگ ہوں گے, کیڑے مکوڑوں کی طرح ہوں گے, سمجھ نہیں آئے گی کرنا کیا ہے. یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش. لیکن ایک وقت آئے گا حکم ہوگا صفیں بنائی جائے. وعرضوا علی ربک صفا, صفوں میں اللہ کے سامنے سب کو پیش کیا جائے گا. صفیں مختلف ہوں گی, انبیاء کی بھی, نیک لوگوں کی بھی اور مجرموں کی بھی. وامتازوا اليوم ایہا المجرمون, اور چٹیل میدان ہوگا قیامت کے دن, کوئی چھپ نہیں سکے گا, کوئی اونچ نیچ نہیں ہوگی. قرآن اس لیے کہتا ہے کہ قیامت کا دن ہوگا لا ترى فيها عوجا ولا أبتا, کوئی اونچ نیچ نہیں ہوگی کہ کہاں انسان چھپ جائے آج حساب نہ دے. بلکہ وہاں یہ بھی نہیں ہوگا کہ میں بات نہیں صحیح کر سکتا تو مجھے اجازت ہے میں کوئی وکیل لے آؤں ٹرانسلیشن کرنے کے لیے, میری ترجمانی کرنے کے لیے کوئی آ جائے ذرا اچھے پیرائے میں میری بات کو پیش کر سکے. حدیث کہتی ہے ان ربکم یحاضر ولیس بینہ وبینہ ترجمان ولا حجاب. قیامت کے دن اللہ عز و جلال ہر ایک سے کلام فرمائیں گے, پوچھیں گے بتاؤ تمہیں زندگی کیسے گزاری. درمیان میں نہ کوئی پردہ ہوگا اور نہ ہی کوئی ٹرانسلیٹر ہوگا. یہ سب کو ایسا جواب دینا ہے. ایسے ماحول میں جہاں اللہ عز و جلال نے اپنے پیغمبر کے ذریعے بتایا ایسے بدبخت لوگ بھی ہوں گے، منہم من یبلغ الی کعبی، کسی کا پسینہ گناہوں کی وجہ سے اس کے ٹخنوں تک ہوگا، منہم من یبلغ الی رکبتی، کسی کا پسینہ اس کے گھٹنوں تک ہوگا، ومنہم من یبلغ الی حقوی، کسی کا پسینہ اس کی کمر تک ہوگا، ومنہم من یلجمہم الجاما، اور بعض ایسے بھی بد نصیب ہوں گے جن کا پسینہ جسم سے نکلا ہوا اس کے منہ تک ہوگا جیسے لگام پہنائی ہوئی، ومنہم من یبلغ الی سبعین ذراعا، کچھ لوگ 70 ہاتھ پسینے میں ڈبکیاں کھا رہے ہوں گے، اور اس کے مقابلے میں کچھ عرش کے سائے تھلے ہوں گے، یا عرش کے سائے تھلے ہونے والے، پھر نور کے ممبروں پہ بھی بیٹھنے والے لوگ ہوں گے، پھر وہ کستوری کے ٹیلوں پہ بیٹھنے والے بھی ہوں گے، پوری کائنات کے سامنے جب حسابات کھلیں گے ہر شخص پریشان ہوگا، یہ فیصلے سنائے جائیں گے جس کے بارے میں قرآن نے خصوصاً حساب کے بارے میں ایک چھوٹی سی جزی پیش کی ہے،
ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا.
کافر، مجرم، یہ کہے گا اس کو کتاب کو کیا ہے، اتنی مائکرو ڈیٹیلز کے ساتھ حساب لکھا ہوگا، احصاها، نہ اس نے کوئی چھوٹی چیز چھوڑی ہے نہ کوئی بڑی چیز چھوڑی ہے، یا لفظ آیا ہے احصا، یا یہ نہیں کہا عدہا، یہاں بیٹھے بیٹھے اگر آپ سے کہا جائے کہ کتنے محترم اور مکرم بھائی ہیں تو آپ میں سے کوئی بھی کہہ سکتا ہے جی تقریباً کو 100 لوگ ہوں گے، یہ ہے عدہا، شمار کیا ہے لیکن دقت کے ساتھ شمار نہیں کیا، جب آپ سے پوچھا جائے گا کہ کتنی تعداد ہے اور ایک بھائی اٹھے ایک ایک شخص کو دیکھے اور اپنے بھائی کی شناخت کرے اور رپورٹ تیار کرے، کچھ لوگ اس وقت اقبال ٹاؤن سے ہیں اور وہ یہ اور یہ ہے، یہ اتنے بجے آئے، یہ اتنے بجے آئے، ایک ایک ڈیٹیل لکھی ان کے بارے میں، اس کو کہتے احصاء، قیامت کے دن آپ کی نیکی اور آپ کے گناہ کو اس انداز سے لکھا ہوا پیش کیا جائے، اس وقت جب فیصلے ہو رہے ہوں گے تو آواز آئے گی، یقال لصاحب القرآن، اے صاحب قرآن اقرا، دنیا میں بھی تیرا کام پڑھنا ہی تھا، اقرا، ہو سکتا ہے 200-400 لوگ آپ کا قرآن سنتے تھے، نہیں، آج سب کو سنائیے، ورقا، اور بسا اوقات وہاں تو تم قرآن پڑھتے تھے، قرآن پکڑ یہ پڑھتے اور زبانی پڑھتے اور اپنے گھر جاتے تھے واپس، آج تم قرآن بھی پڑھتے جاؤ اور جنت کی سیڑھیاں بھی چڑھتے جاؤ،
ورتل كما كنت ترتل في الدنيا،
لیکن قرآن تم اس طرح پڑھو جس طرح دنیا میں ٹھہر ٹھہر کر خوبصورت انداز میں پڑھتے تھے، لیکن تمہیں جگہ کہاں رکھی ہے آپ کے لیے، یہ نہیں ہے کہ چلو سورت البقرہ سنا دو تو یہاں تو اگر کوئی 2-4 رکوع کی سنا دے کہتے ہیں آج بس نہ کریں باقی کل پڑھ لیں گے، تھوڑا سا کام ہے ذرا وہ کر لیں، وہاں لفظ کیا ہے، فَإِنَّ مَنزِلَتَكَ عِنْدَ آخِرِ آیَةٍ تَقْرَأُهَا، تمہارا مقام وہاں ہے جہاں من الجنت والناس کی آیت مکمل کرو،
اب سوچئے، میں سوچ رہا تھا ویسے حدیث میں تو آتا ہے نا جنت میں جب لوگ جائیں گے تو سب کے سب لوگ 33 سال کے گبرو جوان بن کے جائیں گے، کڑیل جوان، کوئی بوڑھا جنت میں نہیں جائے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات کہی کہ کوئی بوڑھا جنت میں نہیں جائے گا تو آپ کی پپھو پریشان ہوگی، اللہ کے رسول اس کا مطلب کیا نکلا، میں تو بوڑھی ہو گیا، فرمایا جو بوڑھے بھی ہوں گے ان کو بھی جوان بنا کے اللہ جنت میں لے کے جائیں گے، اور 33 سال کے جوان بن کے جائیں گے، آج انسان کتنی کو سیڑھیاں چڑھ سکتا ہے، جوانی جواب دے جاتی. لیکن جنت کی سیڑھیاں اگر جنت میں آیتوں کو دیکھیں, اگر سیدہ عائشہ کی بات کو ہی پیش کیا جائے, 6666 آیتیں وہ کہا کرتی تھی, تو کتنی سیڑھیاں چڑھے گا؟ آپ سوچ لیں کتنا مقام ہے. لیکن ساتھ ہی دعا بھی کریں اللہ سب کو نصیب فرما دے. بچوں کی تربیت ہوتی ہے اور تربیت والدین ہی کرتے ہیں. ایک بچہ استاد کو سبق سنانے آتا ہے, اس کو غلطی آئی, وہ رونے لگ گیا. استاد کہتا ہے بیٹا کیا ہوا؟ روئی جا رہا ہے. بیٹا آپ کیوں رو رہے؟ بتا نہیں رہا. وہاں سے اٹھا, دور جا کے بیٹھ کے رونے لگ گیا. یا اللہ نا قصتو, کیا ہے اس کا قصہ؟ ساتھیوں سے پوچھا اس کو کیا ہوا ہے؟ کہتے ہیں سر پتہ نہیں ہے. استاد اٹھ کے گیا, بیٹا کیا ہوا؟ دوست پوچھ رہے ہیں بھائی کیا ہوا؟ لیکن ماں کی یہ بات اس وقت کلک کر رہی تھی اس کو. ماں نے یہ حدیث بچے کو رات سنائی تھی, بیٹا جنت کی سیڑھیاں بھی چڑھنا ہے, وہاں قرآن پڑھنا ہے. وہ رو اس لیے رہا تھا, کہتا ہے میں اس لیے نہیں رو رہا کہ مجھے غلطی آئی ہے, میں تو اس لیے رو رہا ہوں, یہاں تو غلطی آئی ہے, آپ نے بتا دیے کہ جنت کی سیڑھیاں چڑھتے مجھے غلطی آ گئی تو بتائے گا کون, اور میں پھر وہاں ہی کھڑا رہوں گا. اس کی معصومیت چیک کیجئے اور اس بچے کی فکر چیک کیجئے کہ اس کو فکر کیا ہے. اس کا مطلب ہے کہ لوگ اوپر والے درجے میں چلے جائیں گے اور میں وہاں کھڑا رہوں گا, معصوم ہے نا. اس طرح کی فکر ہونی بھی چاہیے کہ اللہ عز و جلال ہمیں بلند درجات نصیب فرمائے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سچ فرمایا, قرآن مجید یہ انسان کو دنیا کے اندر بھی مقام دلواتا ہے اور اسی طرح قیامت کو بھی مقام دلوائے گا. کوئی ایسا عمل نہیں جس کا مرنے کے بعد انسان کو نیکی کر سکتا ہے, صدقہ جاریہ وہ جاری رہتا ہے. حدیث یہ کہتی ہے کہ قرآن قیامت کے دن میں پڑھا جائے گا, وَيُزَادُ بِكُلِّ آیَةٍ حَسَنَةً, ہر آیت کے ساتھ اس کی نیکیوں میں اضافہ کیا جائے گا. اس وقت جب وہ جنت میں ہوگا, وَيُزَادُ بِكُلِّ آیَةٍ حَسَنَةً, اس کی نیکیوں کا اضافہ دنیا میں تو ہوتا ہی ہے, قیامت کے دن بھی ہوگا اور اس کا فائدہ اس کو جنت میں ملے گا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلی فضیلت جو بیان کی ہے, قاری قرآن, ماہر قرآن, صاحب قرآن کا احترام. یہ خالق کائنات کی حقیقی تعلیم بھی ہے اور اس کے احترام کا اجر کتنا ہے. سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ان من اجلال اللہ اکرام ذی الشیبۃ المسلم وحامل القرآن غیر الغالی فیہ والجافی عنہ واکرام ذی السلطان المقسط. تین لوگوں کا احترام اجر ملتا ہے اللہ کے احترام کا. پہلا انسان اکرام ذی الشیبۃ المسلم, جس شخص کے سفید بال ہو گئے وہ صوم و صلات کا پابند ہے. اس بزرگ کا, اس بڑے کا احترام کرنے کا اجر اتنا ہے جتنا تم نے اللہ کا احترام کیا. آج معاشرے میں یہ چیزیں ختم ہیں, یہ چیزیں نہیں آ سکتی معاشرے میں جب تک قرآن و حدیث نہ پڑھا جائے. اور آپ سوچ سکتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا. سرتاج رسول تشریف فرما تھے, ایک بوڑھا شخص آپ کی خدمت میں پیش ہوا تو صحابہ بیٹھے تھے, آپ نے غصہ کیا کہ جب وہ آ گیا ہے تو آپ نے اس کے لیے جگہ کیوں نہیں بنائی. اس بات پہ ناراضگی کی کہ جب کوئی بڑا آ گیا ہے تو آپ نے جگہ کیوں نہیں بنائی. اور کیا فرمایا, من لم يرحم صغيرنا ويؤقر كبيرنا فليس منا, جو بڑے کا احترام نہیں کرتا, جو چھوٹے پہ شفقت نہیں کرتا,
میرے صحابہ میرا اس سے کوئی تعلق نہیں.
آج یہ چیزیں کہاں سے لائیں؟ یہ قرآن و حدیث سے ملیں گی. آج معاشرہ کیا پڑا ہے؟
نہ چھوٹے کو پتا ہے بڑے کا ادب کیسے کرنا ہے، نہ بڑے کو پتا ہے کہ میرے چھوٹے پہ شفقت کیسے کرنی ہے. آج پگڑیاں اچھالی جا رہی ہیں، اور اللہ معاف فرمائے کہ کس طرح بالوں کو نوچا جا رہا ہے، اور یوتھ جو ہے وہ اپنے علم پہ ناز کرتے ہوئے والدین کی وہ بدتمیزی کے پہلو پیش کرتے ہیں. حیرانگی ہوتی علم کہاں گیا. اور میں یہ کہہ سکتا ہوں دلائل کی روشنی میں، جس شخص کو بڑے کا احترام نہیں اور اس کے اندر خیر خائی اور ہمدردی نہیں، اس کے اوپر علم کا رنگ نہیں چڑھا، وہ ان پڑھ ہے، وہ اجڑ ہے. اکھڑے مزاج کو اللہ کے رسول نے پسند نہیں کیا. علم سے تو انسان، اس کے اندر پولائٹنیس آتی ہے، اور علم سے تو انسان خوبصورت بنتا ہے. پڑھنے کے بعد بھی وہی فکری وائلنس اور اسی طرح قولی وائلنس جو ہے کہ انسان کسی کا احترام ہی نہ کرے، یہ کون سا علم ہے؟ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بوڑھے انسان کا جس کے سفید بال ہو جائیں احترام کریں. اور آج بہت سارے لوگ پریشان بھی ہوتے ہیں، سفید بال ہو جائیں کہتے ہیں اف یہ تو بہت پرابلم کریٹ ہوگی میری زندگی میں. کیا ہوا بھائی؟ چھپتے پھریں گے، سفید بال ہو گئے، اگر کسی کو پتا چل گیا تو شاید نکاح کے لیے کوئی تیار نہیں ہوگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنی، اور آپ سن چکے ہیں، میں من مسلم یشیب فی الاسلام شیبا الا کانت له نورا یوم القیامہ. ایمان کی حالت میں جس کے بال سفید ہوئے ہیں، جتنے سفید بال ہیں اتنا ہی قیامت کو اسے نور ملے گا. اور سب سے پہلے مانگ نکالتے تھے نا سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، تو مانگ میں سفید بال آیا تو پوچھتے ہیں یا ربی ما ہذا، اللہ یہ کیا؟ تو جواب ملا ہذا وقارک، یہ آپ کا وقار ہے. کہتے وقار ہے، ربی زدنی وقارا، اللہ پھر یہ وقار مجھے اور دو. اس لیے حدیث کہتی ہے کہ سفید بال ہو جائیں تو اس کو کالا نہ کرو، وہ جنبوہ سوائے. صحیح مسلم کی روایت، آپ مہندی کا رنگ لگا سکتے ہیں، مٹیالہ کلر استعمال کر سکتے ہیں، لیکن کالا کلر نہ لگاؤ. کیوں؟ لفظ ہیں جو کالا کلر لگاتا ہے، لا یریحون رائحة الجنة، وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، البرکت مع کابرکم، برکت بڑوں کے ساتھ ہے. آج اتنے نوجوان ہیں، یوتھ کیا کہتی ہے؟ لو ان کو تو پتہ ہی کچھ نہیں، آپ کہتے ہیں برکت بڑوں کے ساتھ. میرے بھائی، برکت بڑوں کے ساتھ ہے یہ اس ہستی نے کہا ہے جس کی بات کا انکار کرنے سے انسان مسلمان نہیں رہتا. یہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے. جو نماز پڑھنے والا ہے، صوم و صلات کا پابند ہے، اس میں بھی برکت ہے، اس میں ایک برکت ہے. اگر وہ علم والا ہے تو اس کی دگنی برکت ہے. جس کے پاس علم نہیں بھی تو بڑا ہے، اس کے پاس زندگی کا ایک لینتھ ایکسپیرینس ہے. آپ کو جو وہ بات کہے گا اپنے تجربات کی روشنی میں سمجھائے گا جس کا تجربہ آپ کو نہیں ہے. لیکن جس کے پاس علم ہے اس کی دگنی برکت ہے، ایک تجربات اور ایک علم کی وہ روشنی اور رعنائی جو معاشرے میں کسی اور جگہ سے حاصل کرنا ممکن نہیں ہے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سفید بالوں والوں کا احترام کرنا، اور دوسرا وحامل القرآن، جو قرآن کا حامل ہے، غیر الغالفی والجافی عن. شرط یہ ہے کہ وہ بے عمل نہ ہو، شرط یہ ہے کہ وہ غلوب کرنے والا نہ ہو. ایسے قاری قرآن، حامل قرآن، صاحب قرآن، قرآن پڑھنے والے کا احترام کا اجر بھی اتنا ہی ہے جس نے اللہ حضرت جلال کا احترام کیا. اور حقیقت بھی یہ ہے کہ اللہ کی کلام کی وجہ سے احترام ہے. اور تیسرا اکرام ذی السلطان المقصد، عادل بادشاہ کا احترام کا بھی اتنا ہی اجر ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اگلا جو فضیلت کا پہلو پیش کیا ہے،
قرآن مجید کی تلاوت سے ایک تو اللہ کی رحمت ملتی ہے، سکون اور اطمینان ملتا ہے، اور گناہوں کی معافی کا یہ ذریعہ بھی ہے. اور کیفیت کیا ہوتی ہے؟ مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ، جو لوگ اللہ کے گھر میں بیٹھتے ہیں، یتلون کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ، صرف تلاوت نہیں کرتے بلکہ آپس میں سمجھتے ہیں اس کو کہ اللہ عزوجلال نے کیا فرمایا. تو اللہ عزوجلال کیا فرماتے ہیں؟ اپنے پیغمبر کے ذریعے پیغام کیا دے رہے ہیں؟ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةِ، اس پوری مجلس پہ سکونت نازل ہو جاتی ہے. وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةِ، اللہ کی رحمت اس مجلس کو ڈھانپ لیتی ہے. وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةِ، اور فرشتے ان کو پروٹوکول دینے کے لیے تشریف لے آتے ہیں. وَذَكَّرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ، جتنے بیٹھے ہوتے ہیں اللہ عز و جلال ایک ایک کا تذکرہ اپنے تمام فرشتوں کے سامنے کرتے ہیں، دیکھو میرے فرشتوں، یہ میرے بندے میری کلام پڑھنے اور سمجھنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. یعنی آج کسی بڑے انسان کے منہ سے آپ کسی کی بات سن لیں، کتنا خوش ہوتا ہے کہ فلاں نے میرا تذکرہ کیا. اور کسی کا اگر سنیپ بن جائے کسی کے ساتھ تو کتنا خوش ہوتا ہے. پرانے زمانے میں لوگ جب پڑھتے تھے تو ایک وقت تھا کہ جب پوچھتے آپ نے کیا پڑھا ہے وہ بتاتے ہی نہیں تھے، اتنا اخلاص تھا. پھر وقت آیا کہ جب کوئی بچے ملاقات کرتے تو فوراً کہتے کہ میں نے یہ ڈگریز لی ہیں. آج دور اور جو ہے وہ ترقی کر گیا ہے، آج کسی کے پاس جائے تو وہ یہ تو نہیں بتاتا میں پڑھا کیا ہوں، وہ البم لے آتا ہے کہ میں نے فلان کے ساتھ کھڑے ہو کے ایک پکچر بنائی تھی. لو ہو رہا ہے نا یہ معیار. معیار کیا ہونا چاہیے؟ آپ کی خواہش اور میری خواہش ہونی چاہیے کہ میں کل قیامت کے دن اللہ کے رسول کے ساتھ کھڑا نظر آؤں، اس سے بڑا کوئی مقام نہیں. اور یہی وہ وجہ ہے جس سے آج امت پریشان ہو گئی اور اپنے سٹیٹس کی دوڑ پہ اور فیم کی دوڑ میں اتنی آگے چلی گئی، ان کو بلال بھی بھول گیا، ان کو صحابہ بھی بھول گئے کہ وہ کالے رنگ کا بلال، موٹے موٹے ہارن، اس وقت اسٹارلٹ کی جوتی تو نہیں پہنتے ہوں گے اور نہ ہی مہنگے ترین کو شوز پہنتے ہوں گے، اس وقت کی جیسے جوتی ہوتی تھی. اس وقت ماربل پہ تو نہیں چلتے ہوں گے، کیسے کنکریوں پہ چلنے والے، کس طرح وہ پاؤں اٹھتے زمین پہ ہیں اور ان کے قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی جا رہی ہے. کیا تھی وہ، ان کے نیچے کیا لگا ہوا تھا جوتی کے، وہ اتنے ساتوں آسمانوں کے اوپر جنت میں کیسے ان کی آواز پہنچ گئی؟ یہ وہ مقام ہے رفعت اور بلندی کا جو اللہ کا محبوب بننے سے ملتا ہے، دنیا کے سٹیٹس حاصل کرنے سے نہیں ملتا. اللہ عزوجل جلال وہ مقام آپ سب کو نصیب فرمائے. اس لیے حدیث کے الفاظ سے جب انسان ایسی نیک مجلس میں بیٹھا ہوتا ہے جہاں قرآن پڑھ رہے ہیں سمجھ رہے ہیں، تو جب اٹھنے لگتے ہیں تو ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے، قومو نغفور لکم، جاؤ اپنے اپنے گھروں کو واپس لوٹ جاؤ، تم سب کو اللہ نے معاف کر دیا. ابھی وہ جا رہے ہوتے ہیں اٹھنے لگتے ہیں تو ایک اور فرشتہ اعلان کر دیتا ہے، صرف معافی نہیں ہے، وقد بدلت سیئاتکم حسنات، اللہ عز و جلال نے تمہارے گناہوں کو بھی نیکیوں میں کنورٹ کر دیا ہے. یہ سارے کے سارے جو بلندی اور مقام رفعت کے مقامات ہیں، یہ انسان کو نصیب ہوتے ہیں اس قرآن سے تعلق جوڑنے کی وجہ سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا، اہل القرآن اہل اللہ وخاصتو، اہل قرآن اللہ عز و جلال کے خاص بندے ہیں اور اللہ والے ہوتے ہیں. اس لیے امام شافعی رحمت اللہ علیہ کہا کرتے تھے، آج تو چکے ایسا زہر معاشرے میں پھیلایا گیا، ہر دو سے چار روز کے بعد کوشش یہ ہوتی ہے کافر کی، یہودی اور عیسائی کی، کہ کوئی ایسا ایشو کھڑا کیا جائے کہ لوگ قرآن سے متنفر ہوں، قرآن والوں سے متنفر ہوں. حدیث یہ کہتی ہے کہ قرآن مجید جو
اپنی زندگی کا محور و مرکز بناتا ہے وہ اللہ کے خاص بندے ہیں. اور امام شافعی کہا کرتے تھے, اذا لم يكن العلماء اولیاء فمن يكن, اگر علم والے اور قرآن والے بھی اللہ کے ولی نہیں تو پھر کون ہے؟ یہ امام شافعی کی سٹیٹمنٹ ہے کہ پھر کون ہے؟ یہی تو سب سے بڑی ایک انسان کے لیے بلندی کا ایک مقام ہے کہ اس کا تعلق اللہ کے کلام سے جڑ گیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے فرمایا, قرآن مجید کی تعلیم سے منسلک ہونا, سیکھنے یا سکھانے سے منسلک ہونے والا انسان اتنا خوش نصیب ہے, وہ دنیا سے چلا بھی جاتا ہے لیکن اللہ عز و جلال اس کی نیکیوں کو ضائع نہیں کرتے, قیامت تک اس کو نیکی پہنچتی رہتی ہے. اور یہاں ایک چونکہ حدیث آگی ہے اس کو بڑے غور سے سنیے گا. اسال ثواب کے نام سے آج اتنی اتنی باتیں اس دنیا میں آگی ہیں جس کا دین میں کوئی ثبوت نہیں ہے. اسال ثواب کے لیے صرف آپ دو حدیثیں یاد رکھیے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, اذا مات ابن آدم انقطع عمله الا من ثلاث, من صدقۃ جاریہ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له. بندہ جب فوت ہو جاتا ہے تو اس کے سارے اعمال وہاں ہی منقطع ہو جاتے ہیں, عمل ختم, پھر اس کی جزا یا سزا ہے اس کے بعد. لیکن تین اعمال ایسے ہیں وہ مٹی میں مٹی ہو گیا لیکن اس کو نیکی ڈپازٹ کی جاتی ہے ہر روز قیامت تک. من صدقۃ جاریہ, اس نے کوئی ایسا صدقہ اللہ کی راہ میں پیش کیا جو صدقہ جاریہ بن گیا. فار ایگزامپل, کسی نے کنواں بنوا دیا, کسی نے پانی کا بندوبست کر دیا, کسی نے قرآن مجید رکھ دیا مسجد میں, جب تک لوگ اس کو استعمال کر رہے ہیں وہ قبر میں پڑا ہے اور یہ نیکیاں اس کے نام اعمال میں شامل کی جا رہی ہیں. ایصال ثواب, ثواب کو پہنچانا یہ اللہ ہی پہنچا سکتے ہیں لیکن پہنچے گا اس طرح جس طرح اللہ کے رسول نے فرمایا. دوسرا طریقہ, او علم ينتفع به, آپ نے ایک ایسا علم سکھایا لوگوں کو جس سے نفع ملا. ایک فیکٹری کا آنر ہے, اگر وہ کہے کہ انکریمنٹ میں اس شرط پہ لگاؤں گا جو پانچ نمازوں کی پابندی کرے گا, لگانا تو ہے. اس کے اس دو لفظی گفتگو سے اگر 100 سے 200 ورکرز نمازی بن جاتے ہیں, جب تک یہ زندہ ہے یہ اسی دن فوت ہو جائے جب تک لوگ نماز پڑھتے رہیں گے اور اپنی اولادوں کو آگے پڑھایا, پھر وہ پڑھتے رہیں گے, وہ اپنی اولادوں کو سکھائیں گے, قیامت تک یہ سلسلہ جو نیکی کا چلے گا اس کے نام عمل میں وہ نیکی ڈپازٹ کی جائے گی, ان کو بھی پورا اجر ملے گا. لا ينقص ذلك من اجورهم شيئا, نہ ان کے اجر میں کمی ہوگی اور اس کو مرنے کے بعد بھی اس کا ثواب اور اس کا اجر پہنچتا رہے گا. اولد صالح يدعو له, تیسرا ایسی اولاد چھوڑ کے گیا جس کو نیک اولاد کہتے ہیں, جو دعا کرتا ہے والدین کے لیے. سلف صالحین کے پاس ایک شخص آیا اور آگے کہتا ہے, بتاؤ میں نیک ہوں کہ نہیں؟ کہا اللہ ہی جانتا ہے, غیب تو کوئی نہیں جانتا. کہا نہیں, بتاؤ میں نیک ہوں کہ نہیں؟ کہا ایک سوال کا جواب تم دے دو, میں تمہیں بتاتا ہوں تم نیک ہو کہ نہیں. کہا کون سا سوال؟ کہا والدین کے لیے دعا کرتے ہو؟ کہا کرتا ہوں. تو انہوں نے کہا پھر آپ نیک ہو, آپ کو کیسے پتا چل گیا؟ کہا حدیث کے الفاظ ہیں, اولد صالح يدعو له, بچہ نیک جو دعا کرتا ہے والدین کے لیے. نیک ہوتا ہی وہ ہے جو اپنے والدین کو دعاؤں میں بھولتا نہیں ہے. اور قیامت کا دن ہوگا, ان الرجل لترفع درجته في الجنه فيقال ان لهذا, قیامت کے دن ہوگا کہ انسان کا درجہ بلند ہوگا جنت میں. اس نے کہا یا ربی ما ہذا, اللہ جی یہ کیا, میں نے تو ایسا عمل کوئی نہیں کیا. جواب ملے گا, باستغفاری ولدک لک, تیرے بچے نے دعا کی، ہم نے اس کے بدلے میں یہ تیرا درجہ بلند کر دیا.
حق ہے مجھ پہ اور آپ پہ، اگر ہم نیک بننا چاہتے ہیں آپ کا کوئی دن نہیں گزرنا چاہیے، آپ کی دعا کے لیے کوئی ہاتھ نہیں اٹھنے چاہیے. نیچے آنے سے پہلے سب سے پہلے اپنے لیے اور پھر والدین کے لیے دعا کیا کریں. یہ اسلام کی حقیقی شکل ہے. جس کو اپنے باپ اور ماں سے محبت نہیں ہے اور ان کے لیے دعائیں نہیں کرتا، اس کے اندر کیا نیکی ہے؟ اس کے اندر کیا نیکی ہے؟ اس لیے اللہ عزوجل سے دعا کرنی چاہیے، جن کے والدین زندہ ہیں ان کو ایمان کے ساتھ اللہ سلامت رکھے، اور جو دنیا سے جا چکے ان کو کروڑ ہا رحمتوں سے نوازے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث، تین باتیں آپ نے یہ سنی. دوسری حدیث کے الفاظ ہیں، ان مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته من علم علما ونشر. انسان کی موت کے بعد جو نیکی تواتر کے ساتھ اسے پہنچتی رہتی ہے وہ سات چیزیں ہیں. من علم علما ونشر، جس نے کسی کو علم سکھا دیا، اس کی نشر و اشاعت کی. آپ نے کوئی چیز کسی کو بتائی ہے؟ جب تک وہ عمل کرتا رہے گا نیکی آپ کو پہنچتے رہے گی. یہ ایسی بڑی فیکٹری ہے جس کا انتاج، جس کی پروڈکٹ جو ہے وہ قیامت تک ختم ہی نہیں ہوتی. سکھائیے، اور ساتھ لفظ کیا بول دیے؟ او نشرا. جو سیکھ نہیں سکا، سکھا نہیں سکا، وہ سیکھنے سکھانے والوں کا دست و بازو بن جائے، اس نیکی کی نشر و اشاعت میں ساتھ کھڑا ہو جائے. دوسری بات، وَوَلَدًا صَالِحًا تَرَكَ، جس نے اپنے بچے کی خوبصورت تربیت کی اور نیک اولاد چھوڑ کے فوت ہوا. یہ بچے جب تک نیکیاں کریں گے اجر اس کو پہنچتا رہے گا. تیسری بات، او مصحفا ورثه، کسی نے وراثت میں قرآن چھوڑا ہے، قرآن کا نسخہ. اس لیے کوشش کیا کریں، مساجد میں دیکھیں جہاں لوگ پڑھ رہے ہیں قرآن کا نسخہ میرا پہنچ جائے، پڑھیں گے لوگ مجھے بھی نیکی ملے. او مصحفا ورثه، اور فرمایا چوتھی بات، او مسجدا بنا، مسجد تعمیر کروا دیتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کتنا خوبصورت ہے، من بنا مسجدا یبتغی بہ وجہ اللہ، جو اللہ کی رضا کے لیے مسجد بناتا ہے. بنا اللہ له بیتا فی الجنہ، اللہ عزوجل جلال اس کا جنت میں گھر بنا دیتے ہیں. صغیرا کان او کبیرا، چھوٹی یا بڑی مسجد. اور تیسری حدیث نے تو اتنا خوش کر دیا، صحیح الجامع کی روایت ہے. یہ پیش کرنے سے پہلے میں صرف ایک سوال کروں گا، آپ میں سے کسی نے بٹیر دیکھا ہوا؟ کہ آپ کو کھلایا جائے تب آپ کو پہچان ہوگی، کتنا بڑا ہوتا ہے بٹیر. یا یہ صاحب اس کبھی کو بندوبست کریں کسی دن. کچھ مسائل جو ہیں وہ سیدنا حسن بصری کی طرح سمجھ آتے ہیں. وہ غلام تھے نا، آپ نے وہ بات تو سنی ہے. تو غلاموں نے اکٹھے ہو کے سیدنا حسن بصری سے کہا کہ آپ کتنے نیک اور صالح انسان ہیں، لوگوں کو حدیثیں سنایا کرو کہ غلام آزاد کرنے کا بڑا اجر ہے، تاکہ یہ ہمیں آزاد کروائے. انہوں نے ایک جمعے میں بھی اعلان نہیں کیا، دوسرے جمعے میں بھی اعلان نہیں کیا، تیسرے جمعے میں جب انہوں نے اناؤنسمنٹ کی لوگوں نے آزاد کر دی. وہ سارے اکٹھے ہو کے تو شکریہ ادا کرنے کے لیے حسن بصری کے پاس آئے، کہتے ہیں آج ہم بڑے شکر گزار ہیں کہ آپ کی زبان میں اللہ نے تاثیر رکھی ہے اور آپ نے حدیث سنائی، تو دیکھو ان سب نے ہمیں آزاد کر دیا. لیکن یہ بتائیں کہ آپ نے یہ آٹھ دن ہمیں کیوں رلایا؟ کہتے ہیں بھائی اصل میں دو جمعوں تک میرے پاس پیسے نہیں تھے، تو میں نے کہا اعلان کرنے سے پہلے میں خود آزاد کروں گا، پھر جا کے لوگوں کو کہوں گا. تو لگتا ہے کہ یہ سب کچھ کھلا کے ہی بتانا پڑے گا، دس از بٹیر یہ کہنا پڑے گا. کہ اب اس کے بارے میں بتائیے کہ آپ کو پتا ہے کہ نہیں، کتنی کچھ جگہ بنتی ہے بٹیر کی. یعنی اگر آپ دیکھیں، اگر زیادہ بھی کوئی آپ نے اس کو اچھے طریقے سے پالا ہو گھر میں رکھ کے، تو آج ہی اینٹ کا حصہ بنے، اس سے زیادہ تو نہیں نا بنے. حدیث کہتی ہے وَلَهُ قَدْرٌ،
مفحسی قطاع،
اور اگلے لفظ ہے
او اصغر منہ، بٹیر کے بیٹھنے کی جتنی جگہ ہے، اگر کوئی اتنی بھی مسجد کی تعمیر کا بندوبست کرتا ہے تو رب تعالیٰ اس کا جنت میں گھر پورا ہی بناتے ہیں.
اگر یہاں کوئی ماشاءاللہ کنسٹرکشن کو جاننے والے بیٹھے ہیں تو اگر آدھی اینٹ یا ایک اینٹ ہی اس کو اگر بلڈ کرنا ہو تو اس کے میٹیریل اور سب کچھ شامل کریں تو کتنے پیسے بنیں گے؟ زیادہ سے زیادہ 20 روپے. 20 روپے سے آج بچہ راضی نہیں ہوتا بلکہ آگے سے مذاق کرتا ہے، یہ کیا میں نے باہر جو مانگنے والا اس کو تو نہیں دینے. کہتے ہیں لوگ اللہ کی رحمت کا اندازہ دیکھیے. اللہ کی قسم اللہ کی رحمت اتنی وسیع ہے. بعض دفعہ حدیثیں اور قرآن کی آیتیں بتاتی ہیں کہ اللہ جلال تو زبردستی سب کو جنت دینا چاہتے ہیں، کوئی نہ لے تو یہ اس کی مرضی. یعنی 20 روپے کی کیا قیمت ہے اور جنت میں گھر بن جائے؟ اللہ عز و جلال کے پیغمبر فرما رہے ہیں کہ جو مسجد بنا دے جب تک یہ بنی رہی، پھر لوگ اس پہ نمازیں پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں، دین کی بات پڑھا رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، وہ شخص قبر میں ہے، یہ سب لوگوں کو اپنا اجر تو ملے گا، ان سب لوگوں کے برابر اس اکیلے انسان کو اجر پہنچتا رہے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او بیت لابن السبیل بنا، یا اس نے مسافروں کے لیے گھر بنا دیا. ایک شخص کے پاس گھر نہیں ہے، سرائے بنا دی کہ وہ لوگ جو مسافر ہیں ان کے گزران کا بندوبست کر دینا. اللہ عز و جلال کے پیغمبر فرماتے ہیں یہ نیکی بھی پہنچتی رہے گی. او نہرن اجرا، یا اس نے نہر کو جاری کر دیا، نہر کھدوا دی. اور دوسری روایت میں آتا ہے وہ بئرن او حفر بئرن، کس نے کنواں کھدوا دیا. اور ساتویں بات بیان کی او صدقتن اخرجها من مالی فی صحته و حیاتی، اس نے صحت کی حالت میں زندگی کی حالت میں صدقہ دیا. دو لفظ کیوں حدیث نے پیش کیے ہیں؟ کیونکہ جب بندہ بیمار ہوتا ہے نا تو پھر اس کی خواہش یہی ہوتی ہے پتا نہیں اب میں بچوں گا کہ نہیں بچوں گا، چلو نیکی تو کر جاؤں. یہ اس وقت ایک لنک ہوتا ہے. وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ، جب بندے کو پہ کوئی مصیبت آئے تو بڑی لمبی لمبی دعائیں کرتا ہے. جب بھی دیکھو بیٹھا ہے مصلے پہ، حدیث کہتی ہے تعرف الى اللہ فی الرخاء یعرفک فی الشدہ، جب تم خوشی کی حالت میں ہو اس وقت رب کو نہ بھولو، جب تم مصیبت میں ہو تو تمہارا رب تمہیں نہیں بھولے گا. مصیبت میں تو ہر بندہ ہی دعا کرتا ہے، خوشی میں دعا کرنا، خوشی میں اللہ کے سامنے جھکنا، خوشی میں اللہ کے سامنے سجدہ کرنا، خوشی میں اللہ کی تعریفیں کرنا، یہ تو وہ درجہ ہے جسے اللہ عز و جلال پھر آپ کو غم میں رہنے نہیں دے گا، آپ کو غم میں نکالنے کے لیے راستے بنائے گا. اللہ عز و جلال توفیق سے نوازے. تو قرآن مجید کی تلاوت جس کی فضیلت آپ سن رہے ہیں قرآن مجید کی، اللہ عز و جلال قبر میں بھی اس قرآن کی وجہ سے بندے پہ رحمت فرمائیں گے. اور اس بات کو پیش کرنے سے پہلے میں ادبن گزارش کروں گا، ایک لمحے کے لیے اپنی زندگی کا منحج سمجھے اس حدیث کی روشنی میں. یہ حدیث جو میں پیش کرنے جا رہا ہوں، یہ حدیث صحیح الترغیب کی ہے اور اس کا کچھ حصہ صحیح بخاری کا ہے اور صحیح الجامع کا ہے. بندہ جب دنیا سے چلا جاتا ہے اس کے بارے میں حدیث نے دو لفظ بولے ہیں، اما المؤمن، جب مومن جاتا ہے دنیا سے، اور دوسرا انسان اما الكافر او المرتاب او المنافق. کافر دین میں شک کرنے والا اور منافق، ان کو ایک ہی کیٹیگری میں رکھا ہے. مومن جب فوت ہوتا ہے یا کافر فوت ہوتا ہے، جب اس کو قبر میں ڈال دیا جاتا ہے، فیأتیہ ملکان، دو فرشتے آتے ہیں، فیجلسانی، اس کو بٹھاتے ہیں، فیقولانی لہ، اسے کہتے ہیں من ربک، بتاؤ تیرا رب کون ہے، فیقولان ما دینک، بتاؤ تیرا دین کیا ہے، فیقول دینی الاسلام،
وہ کہتا ہے کہ میرا دین اسلام ہے، وہ کہتا ہے ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے. فیقولان ما هذا الرجل الذي بعث فيكم، کون سے پیغمبر آپ میں آئے، کون سے پیغمبر آپ میں مبعوث کیے گئے. ان لفظوں پہ غور کیجئے گا. وہ جواب دیتا ہے هو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اللہ کے پیارے پیغمبر ہیں. فرشتے جب تین سوال مومن سے کرتے ہیں، رب کون ہے، رسول کون ہے اور دین کیا ہے، یہ تین سوال ایسے ہیں جس کے بارے میں قیامت کے دن کوئی بھی عذر نہیں سنا جائے گا. پھر سنیے، اللہ عز و جلال کے متعلق، اللہ کے پیارے رسول کے متعلق اور دین کے متعلق جو قبر میں سوال ہونے ہیں، اس کے متعلق اگر کوئی کہے کہ مجھے تو علم نہیں ہے، قیامت کو کوئی عذر نہیں سنا جائے گا. اس لیے اس کے متعلق علم ہونا ضروری ہے. مومن جب تینوں چیزوں کا جواب دیتا ہے تو فرشتے سوال کرتے ہیں میں یدریک، اچھا یہ تو بتاؤ کہ آپ کو یہ سوالوں کے جواب کیسے آئے. کچھ نوجوان منچلے ہوتے ہیں، کہتے ہیں یہ بھی کوئی بات ہے، تین سوالوں کے جواب آج مجھ سے سن لیں، یہ کوئی مشکل ہے؟ نہیں، یہ یاد کرنے سے نہیں آتے، یہ عمل کرنے سے آتے ہیں. یہ اس وقت عمل جس کا ہوگا وہ جواب دے گا. اور حدیث سنیے، صحیح بخاری کے الفاظ بھی اور یہ جو روایت صحیح ترغیب کی میں پڑھ رہا ہوں، وما یدریک، آپ کو کیسے پتا چلا کہ آپ کا رب اللہ ہے، کیسے پتا چلا کہ اللہ کے پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ آخری پیغمبر ہے، کیسے آپ کو پتا چلا کہ دین جو ہے وہ دین اسلام ہے. وہ جواب دیتا ہے قرأت کتاب اللہ وآمنت به وصدقت، میں نے قرآن پڑھا، اس پر ایمان لایا، اس کی تصدیق کی. تین بات. اور صحیح بخاری کی روایت کے الفاظ میں ایک اضافہ ہے قرأت القرآن وعملت بما فيه وصدقت، میں نے قرآن پڑھا اور اس پہ عمل کیا، وصدقت اور میں نے اس کی تصدیق کی. تو چار چیزیں ہو گئی، قرآن کو پڑھنا، اس پر ایمان لانا، اس کو سچی کتاب سمجھنا اور اس پہ عمل کرنا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب یہ جواب دے گا تو ابھی اگلا پہلو تو شروع نہیں ہوگا، اچانک سے آواز آئے گی. اور آپ، میں حدیث کو ذرا مختصر پیش کر رہا ہوں، جو سورۃ الملک پڑھ لیتا ہے پہلے تو فرشتے جب پوچھنا چاہیں گے سورۃ الملک کہیں گے کہ اس سے حساب مت لو، اس کا سوال نہ کرو. ابو اللہ کے فرشتے وہ تو کریں گے نا، وہ پھر ادھر سے آئیں گے صدقہ آگے آ جائے گا، نہیں اس کو مت چھیڑو، ادھر سے آئیں گے روزہ آ جائے گا. ایک لمبی حدیث ہے، انشاءاللہ آگے حدیثیں آنے والی وہاں پیش کریں گے. اتنے سوالات کرنے کا جب موقع ملا آواز آئے گی ان صدق عبدی، میرے فرشتو اس میرے بندے نے سچ کہا ہے. یہ کہاں سے آواز آئے گی؟ ناد منادی من السماء، آسمان سے آواز آئے گی میرے بندے نے سچ کہا. پھر کیا کرو اگر سچ کہا ہے؟ یہ بہت اچھا لباس پہنتا تھا، اس کے لباس کے کیا کہنے، اس کو تین چادروں میں چھوڑ کے چلے گئے؟ نہیں، البسوہ لباس الجنہ، اس کو ابھی جنت کا لباس پہنا دو. جنت کا لباس پہنایا جاتا ہے قبر میں. دوسرا حکم، دیکھو مٹی میں اس کو لٹا کے چلے گئے، اتنا پیارا اس کا گھر تھا، کیا ہی اس میں آسائشیں دی تھی دنیا میں، لیکن اس نے آسائشوں کے ساتھ ساتھ رب کے تقرب کو اختیار کیے رکھا. افرشو لہو فراش الجنہ، نہیں اس کو نیچے مت لٹاؤ. ویسے تو یہ نیچے لٹا گئے ہیں، حکم بھی یہ ہے کہ میت کے نیچے کچھ چیز بچھانی نہیں چاہیے، کوئی مسلح، کوئی چٹائی، کوئی ٹاٹ، کوئی چیز نہیں بچھانی چاہیے. حکم ہی یہ ہے کہ کسی کے نیچے کوئی چیز نہ بچھائی گئی ہے، صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نیچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو استعمال کرتے تھے چٹائی وہ بچھائی گئی. سبحان رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کے رسول کی ہے، کسی اور کو بیٹھنا تو لائق نہیں ہوگا، تو وہ ساتھ ہی بچھا دی گئی. کچھ نہیں بچھا کے گئے،
بڑی محبت تھی لوگوں کو، لیکن وہ تو بچھا کے نہیں گئے، اس کے نیچے جنت کے بستر بچھا دو۔
بہت کھلا گھر تھا، چار سے چھ کنال کے گھر میں رہنے والا، لیکن تہجد گزار بھی تھا، قرآن بھی پڑھتا تھا۔ تو چھوٹی سی قبر میں ڈال کے چلے گئے؟ نہیں،
جہاں تک نظر جاتی ہے انسان کی، فَيُفْسَحُ لَهُ فِي قَبْرِ، اس کی قبر کو کھول لیا جائے۔ جہاں تک انسان کی نظر جاتی ہے اتنی قبر کھول دی جاتی ہے۔
اور پھر اگر اتنا بڑا ہال بن بھی جائے، اس میں ہوا نہ آئے، تو انسان کو کیا فائدہ ہوتا ہے؟
وہاں لفظ ہے وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى الْجَنَّةِ، جنت کا دروازہ اور کراس وینٹیلیشن کے لیے ایک ونڈو بھی کھول دی جائے۔ فَيَأْتِيهِ مِن رِيحِهَا، جنت کی خوشبوئیں اس کے پاس اور ہوائیں پہنچیں۔
اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، پھر فرشتے کہتے ہیں جو حساب لینے والے،
نم کہ نومت العروس، سو جاؤ قیامت تک اس طرح سو جاؤ کہ نومت العروس، جس طرح دلہن سوتی ہے تمہیں کوئی نہیں اٹھائے گا۔ تو یہ مومن قبر میں جاتے ہی اس کے لیے یہ ناز و نعم اللہ نے تیار کیے ہوئے ہیں۔
اما الکافر، رہا کافر، او المرتاب،
دین میں شک کرنے والا،
اور او المنافق،
جو منافق ہے، جب وہ قبر میں جاتا ہے تو فرشتے اس سے سوال کرتے ہیں، یہ بتاؤ مر ربک، تیرا رب کون ہے، میں دینک، تیرا دین کیا ہے،
ماذا تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم، جس پیغمبر کو مبعوث کیا گیا اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اس کے دو جواب ہوتے ہیں، غور کیجئے گا،
ہا ہا لا ادری، مجھے علم نہیں ہے۔
یہ ہا ہا کہے گا، اس کا کیا معنی ہے؟
کأنه يتذكر شيئا ولم يدکر، سوچتا ہے، یہ لفظ تو سنا تھا دنیا میں، اللہ، رب، رسول، دین، اسلام، لیکن اس کو یاد نہیں آئے گا، اس کی میموری ساتھ نہیں لے گی،
لا ادری، مجھے نہیں پتا۔ اور دوسری بات کیا کہے گا، جو غور کرنے والی ہے، پیغام ہے آج کل کے معاشرے کو،
کہے گا اقول کما یقول الناس، میں تو وہی کچھ کہتا تھا جو لوگ کہتے تھے، میں بس لائی لگ تھا، لوگوں کی بات مانتا تھا۔
فرشتے خود کہیں گے پھر،
لا دریت ولا تلیت، نہ تو نے قرآن پڑھا اور نہ سمجھا، تو جواب کیسے آتے؟ لوگوں کے پیچھے لگنے سے تو پھر یہی کچھ ہوگا،
قرآن پڑھنے سے، قرآن کو سمجھنے سے انسان کی دنیا اور آخرت بہتر ہوتی ہے۔ ابھی اتنی بات ہوتی ہے، آواز آتی ہے،
ان کذب عبدی، اس نے جھوٹ بولا ہے،
کیا کرو؟ یہ تین چادروں میں اس کو لٹا گئے ہیں، یہ تین چادروں کا بھی مستحق نہیں ہے،
البسوہ لباس النار، اس کو جہنم کی آگ کا لباس پہنا دیا جائے۔
یہ بھی مٹی سے بنایا گیا اور زمین بھی ٹھنڈی ہے، اس کو لٹا گئے؟
نہیں، افرشو لہو فراش النار، اس کے نیچے جہنم کے انگارے بچھا دو۔
یہ دنیا میں بہت عیش و عشرت میں رہا،
نہ اس کو نماز کا خیال، نہ اس کو قرآن کی یاد، نہ اس کو اللہ کی یاد، جو عیاشی کرنی تھی کر چکا۔ فَيُغَيَّقُ عَلَيْهِ قَبْرُ، میں تھوڑا سا توجہ چاہوں گا، اس کی قبر تنگ ہونا شروع ہو جائے گی، حَتَّى تَخْتَرِفَ أَضْلَاعُ، ہڈیاں ایک دوسرے کے اندر چلی جائیں گے۔
اور اگلے لفظ کیا ہے،
وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى النَّارِ، جہنم کی طرف اس کی کھڑکی، ایک دروازہ کھول دو تاکہ جہنم کی وہ سمیل اور وہ تپش اس کو یہاں پہنچے۔ اللہ کے رسول کا فرمان ہے جو دوسری روایت کے الفاظ ہے، فَيُضْرَبُ بِمَطَارِقَ مِنْ حَدِيدِ ضَرْبَةً بَيْنَ أُذُنَيْهِ، دو کانوں کے درمیان اس کو پھر ایسی گرز ماریں گے وہ فرشتے، قیامت تک مارتی رہیں گے۔ دوسری روایت بتاتی ہے کہ وہ اتنی بھاری ہے، اگر پوری دنیا اس کو مل کے اٹھانا چاہے تو اٹھا نہیں سکتی. وَلَوْ ضُرِبَ بِهَا جَبَلٌ لَكَانَ تُرَابًا, اگر کسی پہاڑ پہ مار دیا جائے تو پہاڑ مٹی بن جائے, ریزہ ریزہ ہو جائے. وہ اس کے دو کانوں کے درمیان, کیا مطلب؟ یہ انسان کی سوچ اور عقل اور میموری اور اس کی پاچوٹی جو ہے اور یہ دماغ ہے, اس کو بار بار مارا جائے گا کہ تم نے اس کا صحیح استعمال نہیں کیا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت تک یہ سزا اس کو ملتی رہے گی. ثم یصنع اللہ ما شاء, پھر اللہ جو چاہے گا قیامت کو سزائیں الگ دے گا. دیانتدار اس سے بچائیے, اس بھیانک ماحول سے بچانے والا کون ہے؟ صرف اللہ ہے. اور یہاں میں رک کے دو باتیں آپ کی خدمت میں پیش کر دوں. یہ باتیں جو آپ نے سنی ہیں, حدیث جو ہے کس زبان سے نکلی؟ جس جیسی سچی زبان اللہ نے دنیا میں پیدا ہی نہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں وہ قبر کھولتے ہیں ہمیں تو کچھ ہی نظر نہیں آتی, تو قبر میں عذاب کیسے ہوگا؟ اور کچھ لوگ کہتے ہیں لو جو لوگ جہاز میں ہوتے ہیں وہ جو سمندر میں جہاز گر گیا ان کی تو قبر بنی نہیں ہے. کچھ لوگ تو ڈوب گئے مچھلی کھا گئی ان کی تو قبر بنی نہیں ہے. یہ سب چیزیں ان دماغوں کی کشید کردہ چیزیں ہیں جن کا اللہ پر ایمان نہیں ہوتا. اللہ پہ ایمان لانے کے لیے تین باتوں کو یاد رکھیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک عیسائی مسلمان ہوا, پھر عیسائی ہو گیا, فوت ہو گیا. جب اس کو دفنا کے آئے وَقَدْ لَفَوَتْهُ الْأَرْضُ, قبر نے اس کو اٹھا کے باہر پھینکا. صبح اٹھے کہتے ہیں یہ لگتا ہے کہ یہ چونکہ مرتد ہو گیا تھا اور مر گیا تو یہ مسلمانوں نے ایسا کیا ہوگا, محمد کے ساتھیوں نے ایسا کیا ہوگا, اور گہری قبر بنائی. وَقَدْ لَفَوَتْهُ الْأَرْضُ, زمین نے پھر اسے اٹھا کے پھینکا, کہتے دیکھا یہ وہی بدلہ لے رہے ہیں. تیسرے دن جتنا گہرا کر سکتے تھے اتنا زمین میں گہرا اس کی قبر کو کیا اور اس کو لٹایا. وَقَدْ لَفَوَتْهُ الْأَرْضُ, اگلے دن قبر نے پھر اس کو اٹھا کے پھینک دیا. سمجھ گئے کہ یہ معاملہ انسانوں کا نہیں ہے اور چھوڑ دیا اسی طرح. اللہ کے رسول کا فرمان ہے ان عذاب القبر حق, صحیح بخاری کی روایت ہے, عذاب قبر حق ہے. اور آپ یہ سوچ کے اور سن کے پریشان ہو گئے, یہودیوں کا بھی اس بات پہ ایمان تھا. یہودیہ عورت سیدہ عائشہ کے پاس آئی اور کہنے لگی, آپ کو پتا ہے انکم تفتنون فی قبورکم, کہ اللہ تجھے عذاب قبر سے بچائے, عذاب قبر ہوگا اور فتنہ ہوگا قبر میں. تو سیدہ عائشہ نے فوراً اللہ کے رسول کو بتایا, تو آپ نے فرمایا عائشہ ایسا ہی ہے, ان عذاب القبر حق, قبر کا عذاب حق ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کیونکہ اس کے جو ٹکڑے ہو گئے وہ تو اکٹھا ہی نہیں ہو سکا, تابوت میں تو کچھ تھا ہی نہیں, اس کا حساب کیسے ہوگا؟ یہ میری اور آپ کی عقل کی سوچیں ہیں, اللہ عزوجلال ان سوچوں کا پابند نہیں, ہمیں اللہ کے فیصلوں کا پابند ہونا چاہیے. صحیح بخاری کی روایت ہے, ایک شخص نے جب دیکھا کہ میری موت قریب ہے, بچوں کو جمع کیے, کہتے بیٹا آپ کو مجھ سے محبت ہے؟ جی ہے. اچھا میرا ایک کام کرو, اذا انا مت فاحرقوني, جب میں مر جاؤں تو مجھے جلا دینا. ثم ذروني, اور میری آدھی راک کو سمندروں اور دریاؤں میں بہا دینا اور ہواؤں اور فضاؤں میں اڑا دینا. کیوں؟ اس کے ذہن میں کیا تھا وہ حدیث ابھی بتائے گی. فوت ہو گیا, بیٹوں نے اس کو جلایا, آدھی راک سمندروں دریاؤں کے سپرد کر دی, آدھی ہواؤں اور فضاؤں کی اور صحراؤں میں. اللہ عز و جلال نے حکم دیا, وہ راک اکٹھی ہوئی اور سامنے اس کو کھڑا کر لیا. بتاؤ تم نے ایسا کیوں کیا؟ کہا یا رب خوفا منک, وفی روایت فرقا منک, لس نیکی کوئی نہیں تھی تو میں نے کہا کہ چلو اس طرح جلا دیں گے اڑا دیں گے, مجھے حساب نہیں دینا پڑے گا. اللہ عز و جلال نے راک کے ذرات کو اکٹھا کر کے اس سے بات کی ہے, تو جس کے ٹکڑے ہو جائیں اس کا حساب و کتاب کیوں نہیں ہوگا؟ جب اس نے یہ لفظ بولے خوف منک یا رب, اے اللہ تجھ سے ڈرتے ہوئے میں نے ایسا کیا, تو اللہ نے وہاں بھی یہ فیصلہ کیا مجھ سے ڈر گئے, جاؤ اسی وجہ سے میں تمہیں جنت میں بھیجواتا ہوں.
بلکہ تیسری دلیل آپ یاد رکھیے، اور لوگ آپ کو کہیں گے دیکھو جی بلا قبر میں بھی کچھ ہوتا ہے. امام ابن القیم کہا کرتے تھے، میری سمجھ سے باہر ہے کہ لوگ اللہ کی اور اللہ کے رسول کی بات میں بھی شک کرتے. ساتھ لیٹا ہوتا ہے دوسرے بیڈ پہ، چارپائی پہ اور میٹرس پہ بیٹا بیٹی، یا بس اوقات بہن بھائی یا بیوی، اور خواب میں دیکھ رہا ہوتا ہے میں نے اس کو فائر کیا، اس نے مجھ پہ فائر کیا، اور جب آنکھ کھلتی کہتا اوف بیٹا کیا ہوا، بس کچھ لوگوں نے مجھے مارا. آپ دیکھ رہے تھے جب اس نے مارا، ساتھ پڑا ہے. امام ابن القیم کہتے ہیں خواب کے جو مسائل ہیں، زندہ انسان ہے اس کا ادراک تمہاری عقل نہیں کر سکتی، وہی بیدار ہو کے بتاتا ہے، تمہیں تو پتہ نہیں ہوتا، تو تم یہ کیسے دعویٰ کرتے ہو کہ ہم قبر کے بارے میں جو بات کہتے ہیں صحیح کہتے ہیں؟ پھر امام ابن القیم کہتے ہیں اس کو بھی چھوڑیں، یہ تو پھر بھی خواب کی بات ہے. ایک سامنے سے شخص آ رہا ہے، کسی کو کیا پتا ہے کہ 6 منٹ کے بعد اس نے کیا کر دینا ہے. لوگ آتے ہیں سب کے سامنے ہوتے ہیں، ظالم اور مجرم کیسے بن جاتے ہیں؟ کسی کو فائر لگا دیں گے اور کسی پہ جو ہے وہ کچھ نہ کچھ گرا دیں گے، کسی کا کچھ پتا نہیں. اللہ کے معاملات پہ ایمان لانا ہے، اس کے بارے میں اپنی عقل کو دوڑانا نہیں ہے. اور ابن خلدون جس کو کہتے ہیں لوگ، ابن خلدون وہ کہا کرتے تھے، ایک مثال میں بھی دے دیتا ہوں زندگی میں یاد رہے گی. پیمانے ہیں مختلف، ایک زرگر کے پاس، سنار کے پاس، گولڈ سمیت کے پاس ایک پیمانہ ہے جس پہ آپ وزن کرتے ہیں سونے اور چاندی کا، ایک پیمانہ ہے جس پہ آپ 10 کلو 20 کلو چینی یا اس طرح کی چیزیں تولتے ہیں، اور ایک وہ بھی تو پیمانہ ہی نا جہاں آپ شپمنٹ تولتے ہیں، اور کتنے ٹنوں وزن تولا جاتا ہے. اگر کسی صاحب ٹریلر کا یہ شوق بن جائے کہ میں نے اپنا جو یہ بہت بڑا ٹریلر جو ہے اس کو میں نے سنار کے اس آلے پہ اس کا وزن کرنا ہے، تو شوق پورا کر لے گا. اللہ کے معاملات جو ہیں قبر کے اور اس کی کنہ میں جانا، یہ ایسے ہی ہے کہ آپ اس کو اپنی چھوٹی سی عقل پہ تولنا چاہتے ہیں، آپ تول ہی نہیں سکتے. اور یہاں رک کے میں یہ کہوں گا جو سلف نے کہا، من وهب نفسه للدنيا، جس نے اپنی زندگی کو وقف کر دیا دنیا کے لیے، لم يعطه الدنيا الا قطعه ارض يدفن فيها، اس کو دنیا صرف اتنا ہی دے گی، چھوٹا سا ٹکڑا جہاں اس کو دفنا کے فارغ ہو جائے گی. ومن وهب نفسه لله، جس نے اپنے آپ کو اللہ کے لیے وقف کر دیا، یعطیہ اللہ جنہ ارضھا السماوات والارض، اس کے بدلے اللہ اس کو جنت اتنی دے گا جتنا زمین و آسمان کا خلا ہے. فیصلہ آپ کے سامنے ہے، دنیا کیا دے گی؟ قطعت ارض، اتنا ہی ٹکڑا کہ آپ کو جہاں دفنایا جائے. اور اللہ کیا دیں گے؟ ایسی جنت، ارضها السماوات والارض. اس لیے اس قرآن سے محبت، اور اس کے لیے اپنے آپ کو وقف کرنا، اپنی اولادوں کو وقف کرنا، یہ بہت بڑی سعادت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے صحابہ کرام کو جو سمجھایا، صحابی عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں، ان البیت الذي يتلى فيه القرآن اتسع بأهله وكسر خيره وخرجت منه الشيطان، وہ گھر جس گھر میں اللہ کا قرآن پڑھا جائے اور جس گھر میں اللہ کی کلام کی تلاوت ہو، وہ چھوٹا بھی ہو تو اللہ اس کو کشادہ کر دیتے ہیں، وہ چھوٹا بھی ہو اس کی خیر بہت زیادہ ہو جاتی، وہ چھوٹا بھی ہو شیطان اس گھر میں ڈیرا نہیں جماتے. وَإِنَّ الْبَيْتَ الَّذِي لَا يُتْلَى فِيهِ كِتَابُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، جس گھر میں تلاوت نہ ہو، قرآن نہ پڑھا جائے، ضاق بأهله، وہ 4 سے 6 کنال کا بھی ہو، وہ تنگی داماں کی شکایت کرتا ہے. وَقَلَّ خَيْرُ، بڑا گھر ہونے کے باوجود اس کی خیر ختم ہو جاتی ہے. وَخَرَجَتْ مِنْهُ الْمَلَائِكَةُ،
رحمت کے فرشتے وہاں نہیں آتے. وحضرت الشیطان اور شیاطین اس گھر میں ڈیرے جما لیتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس لیے یہ آیت نازل ہو گئی.
ان الذين يتلون كتاب الله واقاموا الصلاه وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانيه يرجون تجاره لن
وہ لوگ جو اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور نماز کو قائم کرتے ہیں اور پھر جو اللہ نے دیا ہے ان کو مال اس میں سے وہ خفیہ اور اعلانیہ خرچ کرتے ہیں. یہ تین کام، قرآن کی تلاوت، نماز کی پابندی، انفاق فی سبیل اللہ، یہ ان لوگوں کا مشن ہے. یرجون تجارتا لن تبور، یہ ایسی تجارت کرتے ہیں جس میں نہ دنیا میں خسارہ ہے نہ آخرت میں خسارہ ہے. یہ نفع مند اگر کاروبار ہے تو وہ قرآن مجید کے ساتھ تعلق جوڑنا، نماز کو قائم کرنا اور اللہ عز و جلال کے دین کی سربلندی کے لیے خرچ کرنا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے فرمایا تھا کہ قیامت کا دن ہوگا، البس والداہ تاجا یوم القیامہ، قیامت کے دن اللہ عز و جلال ایک تاج اس کے والدین کو پہنائیں گے. کس کے والدین کو؟ جس نے قرآن مجید کو یاد کیا. اور وہ پوچھیں گے والدین، یا ربی بما کسینا ھذا، اللہ یہ اتنا بڑا تاج جس کی روشنی سورج کی روشنی سے بھی زیادہ ہے، مالک الملک، یہ تاج کیسے پہنایا گیا؟ وہاں شاید کسی کا یہ خیال ہوگا، اور حدیث بھی یہ بتا رہی ہے، انسان سوچے گا شاید صدقہ کیا، تہجد پڑھی، نمازیں پڑھی، نیکی کے کام کیے، لیکن جواب ملے گا کہ یہ تاج پہنانے کا اصل سبب جو بنا ہے وہ دو ہے، بتعلیم ولدکم القرآن، اور دوسرا سبب بأخذ ولدکم القرآن. پہلا سبب، تم نے اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم سے آراستہ کیا، آج تمہارے سروں پہ سورج سے زیادہ روشنی والا تاج رکھ دیا گیا. دوسرا کام بِأَخْذِ وَلَدِكُمَ الْقُرْآن، تم نے اپنے بچوں کے ہاتھ میں قرآن تھما دیا، آج اس کے نتیجے میں ہم نے یہ تاج سجا دیا. اور اگلی روایت کے لفظ کیا ہے، لَا تَقُومُ لَهُمَ الدُّنْيَا، اس کا ترجمہ میں بعد میں کروں گا. کوئی میرا محترم بتائے گا کہ لاہور کی کتنی قیمت ہے آج کل؟ اگر لاہور فروخت کرنا ہو اللہ نہ کرے، کتنی قیمت ہے اس کی؟ پاکستان، دنیا کی قیمت کوئی بتائے گا؟ حدیث کہہ رہی ہے لا تقوب لهم الدنیا، دنیا کو بیچ کے بھی اس تاج کی قیمت ادا نہیں کی جا سکتی. یہ تو وہ ہے جس نے اپنے بچوں کو پڑھایا، تو جس نے پڑھا ہوگا، فما ظنكم بالنجل عند جزائه اولئك اهل الله والصفوه الملا، جس نے قرآن حفظ کیا ہوگا اس کو کتنا انعام ملے گا، اس کا تو تذکرہ حدیث نے نہیں کیا. اس لیے امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ اور امام سیوطی کی بات آج کی مجلس کا پیغام سمجھیے. امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ کہا کرتے تھے، وَأَمَّا طَلَبُ حِفْظِ الْقُرْآنِ فَهُوَ مُقَدَّمٌ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّا يُسَمِّيهِ النَّاسُ عِلْمًا وَهُوَ إِمَّا بَاطِلٌ أَوْ قَلِيلٌ نَفْعٌ، قرآن مجید کا حفظ کروانا بچوں کو ہر علم پر مقدم کرنا چاہیے. سب سے پہلے بچوں کو قرآن یاد کروایا جائے. جن لوگوں کو اللہ نے بصیرت دی ہوتی ہے وہ ایسا ہی کرتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ قرآن کے مقابلے میں کوئی اور چیز، کوئی اور علم، کوئی اور فن یا تو باطل ہے، یا قرآن جتنا اس میں نفع کبھی نہیں ہو سکتا. اس لیے سب سے پہلے بچوں کو قرآن یاد کروائیے. اور امام سیوطی کو کہا جاتا تھا ابن المکتبہ. کیا کہتے تھے؟ کیا مطلب ہے
ابن المکتبہ کا سن آف لائبریری، یہ لائبریری کا بیٹا. کیا ہوا، اس کو کیوں ایسا کہا گیا؟ اس کے والد بھی عالم تھے، اس کی والدہ بھی عالمہ تھی، تو باپ نے ماں سے کہا کہ فلاں کتاب لے کے آؤ. یہ کتاب لینے گئی اور اللہ عز و جلال کا فیصلہ تھا، لائبریری میں ہی یہ پیدا ہو گیا. انہوں نے صرف 1052 کتابیں لکھی ہیں. کتنی کتابیں لکھی ہیں؟ میں نے بھلا کیا بولا ہے کہ اس انسان نے 911 کو فوت ہوئے ہیں امام سیوطی، انہوں نے صرف 1052 کتابیں اکیلے انسان نے لکھی ہیں، ابن المکتبہ. اور امام سیوطی اس لیے کہا کرتے تھے، تعلیم الصبیان القرآن اصل من اصول الاسلام به ينشأ على الفطرة ويسبق إلى قلوبهم أنوار الحكمة قبل تمكن الأهواء منها وسوادتها بأقدار المعصية والضلال. بچوں کو سب سے پہلے قرآن مجید کی تعلیم دلوانا اسلام کے اصولوں میں اصل الاصول ہے، سب سے پہلا اصول ہے. کیوں؟ اس کے ساتھ ہی بچوں کی نشو نما فطرت کے مطابق ہوتی ہے، اور ان کے دلوں پر خواہشات، نافرمانی اور گمراہی کے دبیز پردے آنے سے پہلے پہلے قرآن کی وجہ سے حکمت، دانائی کی روشنیاں دل پہ آ جاتی ہیں جو پوری زندگی ختم نہیں ہوتی. اس لیے سب سے پہلے ان کی زندگی میں جو ان کو سکھایا جائے بچوں کو، وہ قرآن سکھانا چاہیے. اللہ عز و جلال ہم سب کو توفیق سے نماز. اس قرآن کے 5 حقوق ہیں، اختصار کے ساتھ. اس پر ایمان لایا جائے. ایمان کیا لایا جائے؟ سب سے پہلا ایمان یہ لایا جائے، یہ قرآن اللہ کی حقیقی کلام ہے. منہ بدا و الیہ یعود، اللہ کی طرف سے آئی ہے اور اللہ کی طرف یہ چلی جائے گی، یہ اللہ کی صفت ہے. قرآن پہ ایمان کیا لایا جائے؟ کہ قرآن مجید میرے لیے، آپ کے لیے، پوری دنیا کے لیے دستور حیات اور میری زندگی کا آئین بنا کے اللہ عز و جلال نے بھیجا ہے. اس آئین، اس رول کے ذریعے اگر میرا عمل سامنے آئے گا اللہ کے، تو وہ عمل قبول ہوگا. اس دستور کو میں نے چھوڑ دیا، کامیابی نہیں ہوگی. تیسرا ایمان اس کے بارے میں انسان کو ہونا چاہیے، وہ کتاب جو اللہ عز و جلال نے جبریل کے ذریعے اتاری، اس کی حفاظت کا ذمہ بھی اللہ نے لیا ہے، اس پہ آج تک نہ تبدیلی ہوئی ہے نہ تبدیلی قیامت تک ہو سکے گی. لا ریب فیہ، اس میں شک کی گنجائش بھی نہیں ہے. 7 حروف میں یہ قرآن نازل ہوا اور 7 حروف میں ابھی تک باقی ہے، اور اس میں کوئی بھی تبدیلی نہیں ہوئی. ایک شوشہ بھی کوئی تبدیل کرنے کی جرت نہیں رکھتا. چوتھا ایمان اس پہ لانا چاہیے، یہ کتاب مبین ہے، یہ تبیانا لکل شیء ہے، تفصیلا لکل شیء ہے. اس میں پورے دین کو واضح کر دیا گیا ہے، اور پھر اللہ کے رسول نے اس کی وضاحتیں پیش کر دی ہیں. دین کا کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے جس کو دین کہا جا سکے وہ قرآن اور حدیث میں نہ ہو. اس لیے یہ کامل اور اکمل دین کو جمع کرنے والی کتاب ہے. پانچواں ایمان یہ ہونا چاہیے، قیامت تک اس کتاب کی موجودگی میں، وَهُوَ مُحَيْمِنًا عَلَيْهِ، یہ مُحَيْمِن ہے، اس کتاب کی موجودگی میں نہ تورات چلے گی، نہ انجیل چلے گی، نہ زبور چلے گی، نہ دنیا کوئی قانون اس کا مقابلہ کر سکتا ہے. یہی دنیا کے اندر سب سے بڑا قانون ہے. یہ ایمان ہر مومن کا ہونا چاہیے. قرآن مجید کا دوسرا حق یہ ہے کہ اس کو اس طرح پڑھا جائے جس طرح پڑھنے کا حق ہے. اس بات میں تو کسی کا کوئی اختلاف نہیں کہ قرآن پڑھنا عبادت ہے، اور عبادت توقیفی ہوتی ہے. توقیفی سے مراد اس کی کیفیات طے شدہ ہیں، اس کی ترتیبات طے شدہ ہیں. مرضی سے آپ عبادت نہیں کر سکتے کہ آپ کھڑے ہوں تو ہاتھ پیچھے باندھ لیں، ایسا نہیں ہو سکتا نماز میں. آپ کھڑے ہیں تو آپ کانوں سے اوپر اپنے ہاتھوں کو لے جائیں، کسی حدیث میں نہیں آیا. آپ کھڑے ہیں تو آپ کے ہاتھوں کی ڈائریکشن یوں ہو کہ آپ سیدھے ہاتھ کھولے نہیں ہیں بلکہ اس طرح کی یہ ہے، کسی حدیث میں نہیں آیا.
آپ کو وہی طریقہ فالو کرنا ہوگا جو حدیث میں موجود ہے، جو اللہ کے رسول نے کر کے دکھایا ہے. اور وہ کیا ہے کہ آپ جب بھی کہنا یمد یدیہ مدہ، آپ دونوں ہاتھوں کو اچھی طرح کھولتے، اور رفع یدیہ حذو منکبیہ، کندھوں کے برابر لے جاتے، او حیال اذنیہ، کانوں کے برابر لے جاتے. اور بس یہ جو طریقہ ہے، یہ اپنے کانوں پہ ہاتھ رکھنا ہے، دنیا کی کسی کتاب میں آپ کو نہیں ملے گا. اور دنیا میں کتابیں موجود ہیں، تلاش کیجئے. تلاوت بھی عبادت ہے، اس کا بھی وہی طریقہ ہے جو اللہ کے رسول نے سکھا دیا. میں 2237 نمبر روایت سلسلہ صحیحہ کی پیش کر کے اپنی بات کی وضاحت چاہوں گا. یہاں کتنے میرے محترم بیٹھے ہیں جو جانتے ہیں مد کس کو کہتے ہیں.
جب ہم پڑھتے ہیں نا للفقراء المهاجرين، یہ جو مد کی ہے، لمبا کرنا کس چیز، کس کو مد کہتے ہیں؟
عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک شخص کو پڑھایا کرتے تھے. كان ابن مسعود يقرأ رجلا القرآن
فقرأ، جب پڑھا رہے تھے تو اس نے کیا پڑھا؟
انما الصدقات للفقراء والمساكين مرسلة للفقراء، لمبا نہیں کیا. صرف
آپ لغت کی کتابیں اٹھائیں، لمبا کریں یا نہ کریں معنی میں تبدیلی نہیں آتی. لیکن جو ہی سنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ
تو فرمانے لگے ما ہکذا اقرأنی ہے، مجھے اللہ کے رسول نے ایسا نہیں پڑھایا،
میں نے ایسا نہیں سنا.
قیل کیف اقرأک یا ابا عبد الرحمن، تو اللہ کے رسول نے پھر کیسے پڑھایا؟
وہی آیت پڑھی، انما الصدقات للفقراء والمساكين فمدها،
مد کر کے پڑھا. صحابی نے اپنے شاگرد کو اتنی گنجائش نہیں دی کہ مد کی مقدار میں بھی کمی کرے. دیانتداری سے بتائیے، آج میں بہت قابل ہوں، بہت دانش مند بنتا ہوں کہ میں نے قرآن کو اس طریقے سے پڑھنا سیکھا جو طریقہ پڑھنے کا ہے، اور مجھے علم ہے کہ میں قرآن کو پڑھتا ہوں تو اس کے معنی کیا بنتے ہیں. میں چند مثالیں صرف سمجھانے کے لیے پیش کروں گا تاکہ شعور بیدار ہو. ہم تو اذان بھی کہتے ہیں نا، اللہ اکبر اللہ اکبر، جیسے دیہاتوں میں ہوتی. کیا معنی اس کا بنتا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اکبار لمبا کر دیا، اکبار یہ کبر کی جمع ہے، اس کا مطلب ہے ڈھول، نعوذ باللہ اللہ ڈھول ہے.
ہمیں پرواہ نہیں، آپ نماز شروع کرتے ہیں
سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک، یہ اسم ہے، الف سین اور میم اور کاف،
اس کا مطلب ہے نام.
تبارک اسمک، اللہ تیرا بابرکت نام ہے، اللہ خوش ہوتے ہوں گے. اور اگر آپ اس کو سین نہ پڑھیں سا پڑھ دیں وتبارک اسمک، تو اسم کا مطلب ہوتا ہے گناہ. ترجمہ کیا بنے گا؟ نعوذ باللہ من ذالک، اللہ آپ کا گناہ بڑا بابرکت ہے.
میں صرف سمجھانے کے لیے، آپ رائٹنگ کو رائٹنگ پڑھیں تو کتنا غصہ آتا ہے، کالج کو نالج کو آپ نالج پڑھیں تو کیا کہتے ہیں؟ او پینڈو پروڈکشن، یہ کیا کر رہے ہو؟ تمہیں پتہ نہیں امریکن پرننسیشن کیا ہے اور برٹش پرننسیشن کیا ہے؟ کتنی غیرت بیدار ہوتی ہے. اچھا میں دیہاتیوں کی طرح انگلش بولوں،
کیوں نہیں میں کہتا کہ میں قرآن دیہاتیوں کی طرح پڑھوں، میں اللہ کے رسول کی طرح کیوں نہ پڑھوں؟
الحمد للہ رب العالمین، الحمد ہا،
اس کو کہتے ہیں چھوٹی ہا، یہ آپ آسانی کے لیے جس ہا کے ساتھ حلوا لکھا جاتا ہے، اب تو یاد رہے گا. اس کا معنی کیا بنتا ہے؟
حمید یحمد،
تعریف کرنا. الف لام استغراق کا ہے، تمام کی تمام تعریفیں کس کے لیے ہیں؟ اور اگر اس کو آپ پڑھ دیں حمد ہا، جس ہاں کے ساتھ لاہور لکھا جاتا ہے الحمد تو حمید یحمد کا مطلب ہے آگ کی حرارت کا ختم ہونا، یعنی دنیا جہان کا دھواں اللہ کے لیے. ہم کیوں نہیں سوچتے؟ بات بہت سے لوگ کہیں گے جی ہماری تو نیت خالص ہے، ہماری نیت میں تو یہ معنی نہیں ہے. العبرۃ بالمفہوم لا بالمنطوق، اعتبار یہ ہے کہ لوگوں کو سمجھ کے آ رہی ہے آپ نے کیا کہا، یہ اعتبار نہیں ہوتا کہ آپ نے کہا کیا ہے. لوگوں سے پوچھو ان کو کیا سمجھ آ رہی ہے. اور المبانی تدل علی المعانی، جو کلمہ بولیں گے معنی تو اس کے سامنے آئے گا نا. آپ کلمہ ہی الحمد بول رہے ہیں، آپ کی نیت خالص ہو، آپ زمزم کے گلاس کو چھوڑ کے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے شراب کی بوتل اٹھا لیں اور کہیں میری تو نیت خالص تھی، تو ہاں نیت کنسیڈر کی جائے گی؟ اس کے لیے کوشش ہوتی ہے، اس کے لیے انسان کو ہمت کرنی پڑتی. قرآن کہتا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پہ قادر ہے. جب اس کو قاف پڑھیں گے جس کے ساتھ قلم لکھا جاتا ہے، اور وہ کاف جس کے ساتھ کتاب لکھی جاتی ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پہ قدرت اور بغض رکھنے والا ہے، نعوذ باللہ من ذلک، معنی بگڑ جائے. وندخلهم ظلا ظليلا غا طا اور ضا، اور معنی کیا ہے؟ جنتیوں کو گھنے ساؤں میں داخل کریں گے. اگر آپ اس کو غا نہیں پڑھتے بلکہ وندخلهم ذلا ذلیلا پڑھ دیتے ہیں، زال بنا دیتے ہیں، تو معنی ہوگا ہم جنتیوں کو ذلتوں میں داخل کریں گے. بھلا جنت میں بھی ذلت ہوگی؟ قل هو الله احد، کہو اللہ ایک ہے. جب ہم کہیں گے قاف، اور اس کو اگر آپ نے باریک پڑھ دیا قل هو الله احد، اس کا معنی ہے کھاؤ اللہ ایک ہے. اس لیے قرآن کو پڑھنا سیکھیے، اور میں آپ کو بھائی ہونے کے ناطے سے ادب سے گزارش کروں گا، اپنے گھروں میں قرآن سنا بھی کریں اور پڑھا بھی کریں. قرآن بار بار سنیں گے آپ کی زبان میں لطافت آئے گی. وليس بينه وبين تركه الا رياضة امرئ بفكه، قاری اور غیر قاری میں صرف پریکٹس کا فرق. یا آپ کسی قاری کی آواز سنتی ہیں تو بہت ہی پیاری ہوتی ہے اور بہت ہی لطافت میں پڑتا ہے، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اس نے صرف جو ہے وہ تجوید کے قاعدے پڑھے ہیں؟ نہیں، جتنی کسی کی پریکٹس زیادہ ہوتی ہے اتنی ہی اس کی آواز کے اندر چارمنگ اللہ تعالیٰ زیادہ پیدا کرتے. بار بار پڑھیے اور سنیے مختلف قراء کی تلاوتیں، تاکہ وہ انسان کا تلفظ بن سکے جس سے قرآن غلط نہ پڑھا جائے. تو قرآن مجید کا دوسرا حق یہ ہے، قرآن مجید کو اس طرح پڑھا جائے جس طرح پڑھنے کا حق ہے. تیسرا حق یہ ہے قرآن مجید کو سمجھا جائے. کیسے سمجھا جائے؟ جس طرح صحابہ کرام نے سمجھا، اور اس لیے سلف کہا کرتے تھے، امام زرکشی فرمایا کرتے تھے من لم یکن له علم وفهم وتقوى وتدبر لم يدرك من لذة القرآن شيئا، جو قرآن کو سمجھتا نہیں، جس کے پاس قرآن کا علم نہیں، غور نہیں کرتا، وہ قرآن کی لذت کو کبھی نہیں محسوس کر سکتا. اور امام جو مفسر تھے طبری، امام طبری بیان کیا کرتے تھے انی لأتعجب ممن قرأ القرآن ولم يعلم تأویله کیف يلتز بقراءتی، مجھے تعجب یہ ہوتا ہے جو قرآن تو پڑھتا ہے اس کو معانی نہیں آتے، وہ قرآن کی لذت لیتا کیسے، وہ قرآن کی لذت لیتا کیسے. اور اسی امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے من تدبر القرآن طالبا للہدى تبین له طریق الجنہ، جو بندہ ہدایت کی نیت سے پڑھتا ہے قرآن، غور کرتا ہے، سب سے پہلا اس کو فائدہ ملتا ہے، اللہ اس کی جنت کی راہیں کشادہ کر دیتے ہیں. اور اس لیے صحابہ کرام کا یہ مشن تھا جو آج ختم ہو گیا. سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے كان اذا تعلم احد منا عشر آیات لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن، صحابہ جب 10 آیتیں پڑھ لیتے جب تک ان 10 آیات کے معانی کو نہ سمجھ لیتے اور اس پہ عمل نہ کر لیتے اس وقت تک 11ویں آیت کی طرف منتقل نہیں ہوتے تھے.
آج ہم سارا قرآن پڑھ لیتے ہیں اور ہمیں علم ہی نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے. ویسے ایک چھوٹا سا سوال ہے, تو ہے ایسا میرا محترم
جس کو قرآن مجید کا مکمل ترجمہ آتا ہو؟ دستور ہے, زندگی کا ایک طریقہ ہے. اگر کسی سے آج پوچھ دیا جائے نا کہ آپ نے بیچلر کیا ہے تو بہت سارے ہاتھ کھڑے ہو جائیں گے, لمبی لمبی سمریاں یاد کر کے اور پتہ نہیں کیا کچھ یہ ایڈیمز ہیں, یہ سملر ورڈ ہیں اور یہ فلاں ہیں, سب کچھ یاد ہوگا. لیکن قرآن مجید کا ترجمہ جب تک نہیں انسان پڑھتا اس کی زندگی میں چینج نہیں آتا. چوتھا قرآن کا حق ہے اس پہ عمل کیا جائے. عمل نہیں تو پھر قرآن کیسے انسان میں تبدیلی لائے گا. پانچواں حق ہے کہ اس قرآن کو, اس اللہ عز و جلال کی کلام کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچایا جائے. یہ پانچ قرآن کے حق ہیں, لیکن پڑھتے وقت پانچ چیزوں کا خیال کرنا ضروری ہے جو میں اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ہم قرآن جب بھی پڑھتے ہیں تو ہمارا ذہن کیا ہوتا ہے؟ بس جی برکت مل جائے, اجر مل جائے. پانچ مقاصد کو سامنے رکھ کے قرآن کو پڑھنا چاہیے. پہلا مقصد قراءت القرآن لأجل العلم والمعرفة. یہ نیت کر کے پڑھیں, کائنات میں سب سے بڑا علم اللہ نے رکھا ہے تو قرآن میں رکھا ہے, اس سے بڑی معرفت اور علم دنیا میں ہے ہی کوئی نہیں. اس لیے صحابہ کرام جن میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ خصوصاً کہا کرتے تھے, اذا اردتم العلم فانصروا هذا القرآن, اگر تمہاری چاہت یہ ہو کہ میں نے علم سیکھنا ہے تو قرآن کھول کے بیٹھ جایا کرو. فَإِنَّ فِيهِ عِلْمِ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ, اللہ نے اس نے پچھلی ساری کتابوں کا بھی علم رکھا ہے اور قیامت تک آنے والی ضروریات کا بھی علم رکھا ہے. سوال اٹھ رہے ہوں گے نوجوانوں کے دلوں میں, کیسے علم رکھا ہے ضروریات کا, ہمیں تو نہیں ملا, کہاں لکھا ہے ٹیکنالوجی کا قرآن مجید میں؟ کاش کسی نے قرآن کو سمجھ کے پڑھا ہو تو قرآن بتائے کہ ٹیکنالوجی ہوتی کیا ہے. قرآن مجید میں اللہ عز و جلال فرماتے ہیں,
وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ
اتارا ہے, اس میں پاور بھی ہے پروفٹ بھی ہے. آج یہ پاور اور پروفٹ کون لے رہا ہے؟ اللہ نے یہ میٹلز, یہ دھاتیں جو پہاڑوں میں اور مختلف جگہوں میں جو مائنز ہیں وہاں چھپائی ہیں تو کس لیے؟ نہ نہ نہ, ان کو ہاتھ نہ لگانا, اور قیامت کو ان پہاڑوں کو اللہ دھول بنا کے اڑا دیں گے, اس لیے رکھی تھی. یہ آیت صرف کافر کیوں سمجھ آئی ہے؟ یہ قرآن تو مسلمانوں کے لیے اترا تھا. مسلمان جب سست ہو جائیں, جب وہ ہمت نہیں باندھیں گے تو پھر ان کو کیسے پتا چلے گا کہ قرآن نے بھی اس کا حکم دیا ہے؟ مسئلہ صرف یہ ہے جو راوی بیان کر رہے ہیں, مسروق ابن الاجدع بیان کرتے ہیں, میں نسأل اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم الا وعلمهم فی القرآن, ہم نے جب بھی صحابہ سے کوئی زندگی کا سوال کیا وہ جواب قرآن سے دیتے تھے. ولكن قصر علمنا منه, آج ہمارا علم ناقص ہو گیا ہے, ہمیں دلیل ملتی نہیں ہے کیونکہ ہم نے پڑھا ہی نہیں, ہم نے تو پڑھا ہی نہیں ہے جس طرح اس کے پڑھنے کا حق ہے. تو قرآن کو علم سمجھ کے پڑھو, معرفت سمجھ کے پڑھو. دوسری بات, جب قرآن کو پڑھو تو صرف اس لیے نہ پڑھو کہ قرآن پڑھنے کا حکم ہے, اس میں بہت بڑا اجر بھی اللہ نے رکھا ہے. حدیث آپ سن چکے ہیں, یہ قرآن مجید ایک بہت بڑا دسترخوان ہے, اس میں ایسے پیارے کھانے ہیں جو چاہو تم استعمال کرو, اور ایک حرف پڑھنے سے 10 نیکیاں اللہ عزوجل نصیب فرماتے ہیں. تیسرا مقصد قراءت القرآن بقصد العمل، عمل کرنے کے لیے اس کو پڑھنا چاہیے کہ میری اپنی زندگی بہتر ہو. اور چوتھا جو مهم کام ہے قراءت القرآن بقصد مناجات اللہ، اللہ سے ہم کلام ہونے کی خواہش مکمل ہی اس وقت ہوتی ہے جب انسان قرآن پڑھتا ہے. پڑھتے وقت یہ سوچو اب میں اللہ سے کلام کرنے لگا ہوں. یہی وجہ ہے کہ ایک ایک آیت پہ پوری پوری رات گزر جاتی. قرآن کی لذت اتنی ہے کہ اللہ سے ہم کلام ہو کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات عشاء کے بعد رات کو جب کھڑے ہوئے اور آپ نے ایک ہی آیت پہ پوری رات گزاری، اور وہ آیت کیا تھی؟
ان تعذبهم فإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کو پڑھتے جا رہے اور روتے جا رہے، اور آیت کا مفہوم کیا ہے؟ اللہ یہ تیرے ہی بندے ہیں، اگر تو ان کو عذاب دے تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اور اگر تو ان کو چھوڑ دے معاف کر دے تو تو نے بھی تو کسی سے مشورہ نہیں کرنا، فیصلہ تو میرے مالک تیرے ہی نافذ ہونا ہے. ساری رات ایک آیت میں گزارتا. اور یہی وجہ ہے کہ جب محمد بن کعب القرظی رات کو کھڑے ہوئے اور کیا پڑھتے ہیں، ساری رات ہی سورت زلزال کی تلاوت کر رہے ہیں.
اِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا
جب زلزلہ آئے گا. اخرجت الارض اثقالها، زمین اپنے سارے بوجھ نکال دے گی. جہاں مردے باہر آئیں گے وہاں قیامت کے دن بندہ جب انکار کرنا چاہے گا زمین بول کے کہے گی میرے اوپر کھڑے ہو کس نے یہ گناہ کیا. یوم اذن تحدث اخبارها، زمین گواہی دے گی. اور کیوں گواہی دے گی؟ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا، اللہ اس کو فرمائیں گے بول کے بتاؤ اس نے گناہ کیا کہ نہیں. يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِيُرَوْا أَعْمَالُهُمْ، ہر شخص اپنے نام اعمال کو دیکھنے کے لیے لوگ آئیں گے. ذرے کے برابر کسی نے نیکی لکھی ہے وہ دیکھے گا، ذرے کے برابر گناہ کیا ہے اس کو نظر آئے. ساری رات اللہ ذوالجلال سے ہم کلام ہونے کے لیے پڑھ رہے ہیں اور پوری رات ایک صورت پہ گزار دیں. اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام کیا یہ صرف صحابہ کرام نے نہیں بلکہ صحابیات کے اندر بھی یہ پہلو تھا. عباد بن حمزہ بیان کرتے ہیں کہ میں جب گیا ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تو وہ رات کو کھڑی تھی اور قرآن پڑھ رہی تھی. میں نے کہا چلو بازار جاتا ہوں، واپس آ کے ان سے کوئی مسئلہ پوچھ لوں گا. واپس آیا تو ایک ہی آیت پڑھ رہی تھی، تقرا وتبکی وتستعیذ، وہ پڑھتی اللہ سے معافی مانگتی روتی جا رہی تھی. اور آیت کون سی تھی جس کو بار بار وہ پڑھ رہی تھی؟
فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ. فَمَنَّ وقال عذاب السموم.
اللہ تیرا احسان ہوگا کہ جہنم کی تپش سے تو ہمیں محفوظ فرمائے.
پوری آیت سعید بن جبیر پوری رات ایک ہی آیت پڑھتے رہے.
وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ.
ڈر جاؤ اس دن سے جس دن تمہیں اللہ کی طرف لوٹ کے جانا ہے. جو بھی عمل کیا ہے اللہ اس کا بدلہ دیں گے اور کسی پہ اللہ جلال ظلم نہیں کریں گے. ساری رات ایک ہی آیت پہ حسن بصری نے گزار دی.
وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ.
اللہ کی نعمتوں کو اگر تم شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے. پھر بھی نعمتیں مل جانے کے بعد انسان اپنی جان پہ بھی ظلم کرتا ہے اور نہ شکری بھی کرتا ہے. ایک ہی آیت پہ تمیمت داری رات گزار جاتے ہیں. اور وہ آیت یہ تھی
أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ أَنْ نَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَوَاءً مَحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ.
یہ کیسے ہو سکتا ہے جنہوں نے گناہ کیے اور جنہوں نے عمل صالح کیے ان دونوں کو قیامت کو برابر تو نہیں کیا جا سکے گا. یہ کیسے ہو سکتا ہے جنہوں نے برائی کی ہے ان کی زندگی موت تو برابر ہے, اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ موت اور زندگی کو ایک کہہ دیا جائے؟ جو اللہ کے پیارے ہوتے ہیں جو اللہ سے دور ہوتے ہیں اس طرح یہ برابر نہیں, ان کا انجام بھی برابر نہیں ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحابہ اور تابعین اور سلف صالحین کی ان کی باتوں کو دیکھتے ہوئے ابن القیم کہا کرتے تھے
هذه عادة السلف يردد احدهم الآية الى الصبح.
یہ سلف صالحین کی عادت مبارکہ تھی کہ وہ ایک ہی آیت کو بس اوقات پڑھتے پڑھتے رات گزار دیتے. اور امام نووی رحمت اللہ علیہ کہا کرتے تھے
وقد بات جماعة من السلف يتلو الواحد منهم الآية الواحدة ليلة كاملة.
ہم نے دیکھا کہ سلف ایسے تھے جو ایک ہی آیت کو پوری پوری رات دہراتے دہراتے اپنی رات گزار لیتے. آخری ہدف جس کو دیکھ کے قرآن پڑھنا چاہیے قراءة القرآن بقصد الاستشفاء بھی, شفا لینے کے لیے قرآن پڑھیے. شفا لینے کے لیے اتنا بڑا ہاسپٹل ہے قرآن. دنیا کا کوئی ہاسپٹل نہیں ہے جس میں اتنے ڈاکٹرز بیٹھے ہوں, اور ڈاکٹرز تو اس وقت تک دوائی میں اثر ڈال ہی نہیں سکتے جب تک اللہ کا حکم نہ ہو تو اثر ہوتا ہی نہیں ہے. 100 ڈاکٹرز بیٹھے ہوں لیکن قرآن ایک ایسی علاج کی ایسی جگہ ہے جس میں ہر بیماری کا علاج. شرط یہ ہے کہ ایمان اور یقین ہو. آپ نے حدیث سنی ہوگی وہ لوگ جنہوں نے سورۃ الفاتحہ پڑھ کے دم کیا وہ سردار کو جب بچھو نے کاٹ لیا. دیانتداری سے بتائیے بچھو کے ڈسے ہوئے کو سورۃ الفاتحہ پڑھ کے دم کریں تو آرام آ سکتا ہے, سر درد کو نہیں آ سکتا. حرج کوئی نہیں ہے آپ علاج کروائیں, سنت علاج کروانا منع نہیں ہے, لیکن ہماری پریورٹیز کیا ہے؟ معمولی سی پین ہوئی پیناڈول, کوئی حرج نہیں. معمولی سا مسئلہ بنا ڈاکٹر کے پاس, کوئی حرج نہیں.
لیکن سب سے پہلے قرآن کیوں نہیں؟ ہم نے جب اس کو پیچھے کر دیا, ایمان میں اور یقین میں فرق آ گیا, اس کی تاثیر میں بھی فرق آ گیا. روایت کیا کہتی ہے؟ کأنما نشق من عقال, جس طرح کسی کو رسی باندھی ہو تو کھول دی جائے, گرا باندھی ہو کھل جائے. سورت الفاتحہ پڑھ کے دم کیا ہے اور اللہ عز و جلال نے اس کو اس طرح شفا دے دی, رسی بنی تھی کھل گئی, بچھو گڑا سا ہوا. اس قرآن کو پڑھو شفا کے لیے. اللہ عز و جلال فرماتے ہیں,
وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا.
ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے مومنوں کے لیے سراسر شفا اور رحمت بنا کے, لیکن جو اس پہ یقین نہیں کرتا, عمل نہیں کرتا, تو ظالموں کو تو یہ پھر کیا فائدہ دے سکے گا؟ یہ تو خسارہ ہی ہوگا ان کے لیے, کیونکہ انہیں عمل ہی نہیں کرنا. تو اس کے ساتھ ایمان نہ لانا, اس پہ عمل نہ کرنے سے وہ شخص دعویٰ بھی کرتا ہو تو اس کو نقصان ہی ہوگا. اور دوسری جگہ اللہ عز و جلال فرماتے ہیں,
قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد.
کہہ دیجئے, یہ قرآن تو ایمان والوں کے لیے ہدایت ہے اور شفا ہے, اور جو لوگ ایمان نہیں لاتے ان کے کانوں میں تو بہرا پن ہے اور ان پہ اندھا پن بھی ہے. وہ لوگ ہیں جو کسی بہت دور دراز جگہ سے پکارے جاتے ہیں, ان کو کیسے سمجھ آئے گی جن کا ایمان ہی نہیں ہے کہ اللہ نے اس کو کتنی بڑی نعمت بنایا ہے. اور تیسری جگہ اللہ عز و جلال فرماتے ہیں,
يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين.
اے لوگو, تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک ایسی چیز آئی ہے جو بہت بڑی نصیحت ہے, جو دلوں کے روگ کو ختم کر دینے والی ہے, اس کے لیے شفا ہے, رہنمائی کرنے والی کتاب ہے, یہ رحمت بھی ہے اور ہدایت بھی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ مطہرہ سید عائشہ فرماتی ہیں, ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دخل علیہا وامرأة تعالجها او ترقیها. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سید عائشہ کے پاس آئے, ایک عورت علاج کر رہی تھی یا دم کر رہی تھی, تو آپ نے فرمایا, عالجیہا بکتاب اللہ, علاج کرنا ہے تو اللہ کی کتاب کے ساتھ علاج. اور دوسری روایت میں آتا ہے جس کو مناوی نے حسن کہا ہے, سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, خیر الدواء القرآن, سب سے بہترین علاج قرآن ہے. اور امام ابن القیم رحمت اللہ علی نے تو عجیب بات کہہ دی, جس کو قرآن اور شہد شفا نہیں دیتا اس کو پھر کوئی چیز شفا نہیں دے سکتا. اور امام ابن القیم کہتے ہیں, میں نے زندگی میں تجربہ کیا, عرضنی عوارض, بہت ساری بیماریوں نے مجھ پہ حملہ کیا اور میں دین کے لیے نکلا ہوتا تھا, کوئی ڈاکٹر نہیں ہوتا تھا, کوئی طبیب نہیں. میرا یقین تھا کہ اگر بچھو کا ڈسا ہوا ٹھیک ہو سکتا ہے تو یہ میری بیماری بھی دور ہو سکتی ہے. میں خود سے وضو کر کے سورۃ الفاتحہ پڑھتا, اللہ مجھے شفا دے دیتے. یقین ضروری ہے, اور حدیث کے الفاظ بھی یہ ہے, صلاح اول هذه الامه بالزهد واليقين. اس امت کی اصلاح ہوئی تو کیسے؟ پہلے لوگوں کی, ان کے اندر یقین تھا, زہد تھا. ويهلك اخرها بالبخل والامل, اور امت کے آخر میں لوگ ہلاک ہوں گے بخل کی وجہ سے, لمبی امیدوں کی وجہ سے یقین نہیں ہوگا. اللہ عز و جلال سے دعا ہے, اللہ عز و جلال ہم سب کو قرآن کی عظمت سے متعارف بھی کروائے اور اس کی عظمت کو حاصل کرنے کی توفیق سے بھی نوازے. اور دعا کیجئے اللہ عز و جلال جن کے بچوں نے قرآن حفظ کر لیا ان کو حفاظت کرنے کی توفیق دے, اور بقیہ سب لوگوں کی اولادوں کو حافظ قرآن بنائے, اور قیامت کے دن اس قرآن کو ہمارے لیے سفارشی بنائے, اور سفارشی بنانے کے ساتھ ساتھ صاحب قرآن کی رفاقت نصیب فرمائے. جس طرح اللہ کے دین کے لیے ہم جمع ہیں, اللہ عز وجل ہمیں جنت الفردوس میں جمع فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. یہ چند سوالات ہیں, جیسا کہ آپ نے بتایا کہ آدمی بالوں کو کہیں سے کم کہیں سے زیادہ نہیں کٹوا سکتا, یہ عورتوں کے لیے بھی یہی حکم ہے. جیسا کہ عورتوں کے بال سٹیپس میں ہوتے ہیں, عورتوں کے بارے میں تو حکم آپ نے سنا ہی ہوگا, سبحان من زین الرجال باللحا وزین النساء بالزوائف, پاک ہے وہ ذات جس نے مردوں کو زینت دی تو داڑیوں کے ساتھ اور عورتوں کو زینت دی تو میڈیوں کے ساتھ. تو ان کو بھی اپنے بالوں کو اس طرح نہیں بنوانا چاہیے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ فلاں نے اور فلاں نے بال کٹوائے, لیکن صحابیات نے اس پہ نکیر کی تھی, اس لیے ایسا نہیں کرنا چاہیے. برتھ ڈے منانا کیسا ہے؟ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے دن روزہ رکھتے تھے, ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ تو برتھ ڈے میں تو کافی سارے کھانے نہیں ہوتے, شاید پھر وہ ایک آج کل روزے کی نئی قسم آئی ہے, وہ کہتے ہیں نا چڑیا روزہ رکھنا ہے, وہ کیا ہے؟ جب بھوک لگے کھا لو. تو اللہ کے رسول نے روزہ رکھا ہے تو آپ روزہ رکھیں, اللہ کے رسول نے تو یہی پھر حکم دیا نا. لیکن اللہ کے رسول تو شکر کے لیے روزہ رکھتے تھے, نہ اللہ کے رسول نے برتھ ڈے منائی ہے اور نہ ہی اس کا حکم ہے. برتھ ڈے سے مراد یہ ہے جس دن پیدا ہوا تھا تو شکر کریں اللہ نے مسلمان گھرانے میں پیدا کیا ہے, اور یہ کیک اور اس طرح کی خوشیاں صحابہ سے ثابت نہیں ہیں. جب لڑکی کی رخصتی ہوئی اس کے سر کے اوپر قرآن رکھ کے رخصت کرتے ہیں. قرآن مجید آیا ہے عمل کے لیے, قرآن مجید امبریلا بن کے نہیں آیا. کسی صحابی نے اپنی کسی بیٹی کے سر پہ قرآن رکھ کے رخصت نہیں کیا. یہ جو تصورات اس وقت معاشرے کے نا بہت بگڑ گئے. کچھ لوگ کہتے ہیں جب رخصتی ہوگی تو مسجد سے ہوگی. کیوں جی؟ بس ہم بہت نیک لوگ ہیں, ہم کسی ہال میں شادی نہیں کر سکتے نہ گھر میں, مسجد سے جائے گی. اللہ کے پیارے بندے, اللہ کے رسول کی چار بیٹیاں تھیں, کس مسجد سے آپ نے بھیجا تھا؟ صحابیات تھیں, 144,000 صحابہ تھے, کس صحابی نے اپنی بیٹی کو مسجد سے روانہ کیا تھا؟ تشدد کیوں کرتے ہیں اپنے اوپر؟ کس صحابی نے سر پہ قرآن جو ہے اس کی چھاؤں کی تھی کہ میری بیٹی رخصت ہو رہی ہے؟ اپنے پاس سے دین کیوں کرتے ہیں؟ کچھ لوگ کہتے ہیں میں جہیز کی لعنت نہیں لینا چاہتا, اور مجھے تعجب ہوتا ہے کہ لعنت کرنے والا جو ہے وہ تو قیامت کو سفارشی نہیں بنے گا, تو یہ جہیز کو جو لعنت کہہ رہا ہے اس کا کیا بنے گا؟ اور حدیث یہ کہتی ہے جب آپ کسی پہ لعنت بھیجتے ہو تو لعنت اوپر کو جاتی ہے, پھر دائیں بائیں جاتی ہے, جب وہ چیز لعنت والی نہیں ہوتی تو واپس اس کے اوپر ہی آ جاتی ہے. یہ لفظ بولنے کی کیا ضرورت؟ صرف اتنا کہہ دو کہ مرد کو عورت کے گھر والوں سے مطالبہ نہیں کرنا چاہیے کہ یہ چیزیں مجھے دو. اگر باپ اپنی بیٹی کو, ماں اپنی بیٹی کو کچھ دینا چاہتی ہے, آپ کو پریشانی کیا ہے؟ جہز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی فاطمہ فی خمیل ووسادۃ وقربہ. سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کے رسول نے پیالہ بھی دیا, فی خمیل بلینکٹ بھی دیا, ووسادہ تکیہ بھی دیا. اگر کوئی والدین اپنی بیٹی کو دے کیا پریشانی ہے؟ جذبات سے نکلیے، دلائل کی طرف آئیے. کیوں ہم یہ زبان استعمال کرتے ہیں؟ یہ لعنت ہے. کیوں؟ مومن کو تو اچھا ہی نہیں لگتا اگر وہ لعنت نہیں ہوگی. صحابی روایت کرتے ہیں کہ اونٹنی تنگ کر رہی تھی تو کہنے لگا لعنہ اللہ، اس پہ اللہ لعنت کرے. آپ نے فرمایا اس اونٹنی کو واپس بھیجو، لعنت والی چیز ہمارے ساتھ نہیں جا سکتی. زبان کی حفاظت کیجئے، اس لیے یہ طریقہ اللہ کے سر سے ثابت نہیں. یہ روایت کے الفاظ ہیں کذب عبدی، کافر نے کون سا جھوٹ بولا جس کی وجہ سے کذب اکلس استعمال کیا گیا ہے؟ اس نے جھوٹ یہ بولا ہے کہ اس کے پاس دنیا میں یہ آوازیں آتی رہیں، اس کو بتایا گیا رب تھا، رسول تھا، وہ کہتا ہے لا ادری، مجھے نہیں پتا. اس کو پتا ہے لیکن اس وقت یاد نہیں آ رہا، اس وقت اس کو توفیق نہیں ملی. درود کی فضیلت، درود تاج، درود لکھی، اللہ جانے یہ کیا کیا چیزیں ہیں. درود وہی ہے جو اللہ کے رسول نے سکھا دیا ہے، اس میں نہ کسی درود تاج کا تذکرہ ہے، نہ کسی درود لکھی کا تذکرہ ہے، درود ابراہیمی کا تذکرہ ہے. اور انشاءاللہ آگے حدیث آنے والی ہے، ہم مکمل درود کے بارے میں تفصیلات پیش کریں گے. وقتی طور پہ اگر آپ فوراً سمجھنا چاہتے ہیں تو درود کی فضیلت پہ آپ یوٹیوب پہ جا کے ایک لیکچر پڑا ہوا ہے، اس میں آپ درود کے 10 فضائل نہ پڑھنے کے نقصانات بھی وہاں سن سکتے ہیں. کیا پاکستان میں، پاکستان اسلامی ملک ہے جبکہ کہیں اللہ کا نظام نافذ نہیں ہے، لوگوں کے ہاتھ میں حکومت ہے جو دین سے بے بہرا ہیں؟ اس سوال کا جواب تو حکومت سے لینا چاہیے. ہم سمجھتے ہیں یہ اسلامی حکومت ہے جہاں آپ نماز بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، دین کے یہ کام بھی آپ کر رہے ہیں. اس لیے اگر کسی کو اشکال ہو تو وہ الگ سے رابطہ کر لے تاکہ اس کو سمجھایا جا سکے. ایک بات صرف میں پیش کروں گا، ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ کہا کرتے تھے جس دن کوئی حاکم وقت کو لعنت کرتا ہے، یہ گالی دیتا ہے، اس کی منافقت اس دن سے شروع ہو جاتی ہے. آپ اپنے دائرے میں رہ کے کام کریں، آپ کا دائرہ جو ہے اس میں دین کو آپ اختیار کریں، ان کے لیے دعا، ان کو نصیحت کرنا، صحیح بات پہنچانا، یہ تو آپ کی ذمہ داری ہے، لیکن فساد کر کے نہیں. نصیحت کا مطلب ہوتا ہے بہتری، اور یہ بات بڑی قیمتی ہے آج کل کے معاشرے میں. سیدنا ابوبکر نے کہا تھا اذا زغت فقومونی، میرے ساتھیوں کہیں میں غلط ہوں تو مجھے درست کیجئے گا. یہ نہیں کہا تھا فغیرونی، مجھے بدل کے کوئی اور لے آنا. یہ بات سمجھنے والی، گالی مت دو، اس طرح کے نظریات چھوڑو، بہتری کے لیے پلاننگ کرو. بدعت کیا ہے، کیا اس کی کوئی اقسام بھی ہیں؟ اگلی حدیث ہماری انشاءاللہ اس کے بارے میں آ رہی ہے، وہاں تفصیلات بنائیں. کیا بیٹا ماں کو گلے لگا کر پیار کر سکتا ہے، بوسہ دے سکتا ہے؟ یہ ماں بیٹا ہے، ایسا کیا جا سکتا ہے، لیکن شرط یہ ہے اللہ نہ کرے جو اس وقت غیر مسلم لوگوں میں ہے کہ کافر لوگ شہوت کی نظر سے اس طرح کرتے ہیں، تو وہاں پھر یہ حرام ہوگا. ملازم غیر مسلم ہوں اور تہوار پہ کچھ مانگے تو اس کو دینا چاہیے؟ اگر وہ تہوار کی خوشی میں آپ کو شریک کرنا چاہتا ہے تو آپ کو بالکل نہیں دینا چاہیے. سیدنا عمر کی بات کو یاد رکھیے، جو غیر مسلم کی خوشی میں انڈا بھی لے جاتا ہے وہ بھی اتنا ہی کافر ہے جتنا کافر کافر ہے. کیا سالگرہ منانا یہود و نصارہ کی مشابہت ہے؟ مشابہت بھی کہہ دیں پھر بھی ٹھیک ہے، لیکن یہ دین میں ثابت نہیں. شادی بیاہ پہ مہندی وغیرہ کو رسومات، یہ شادی بیاہ پہ اور عام حالت میں بھی عورت مہندی لگا سکتی ہے، اس کو اجازت ہے، لیکن ایک ہے مہندی لگانا، ایک ہے مہندی منانا، دونوں میں فرق ہے. مہندی لگانا، اس کے بارے میں تو اللہ کے رسول کے فرامین بھی ہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کہیں آپ کو تکلیف ہوتی، زخم ہوتا، تو آپ مہندی اس پہ بھی لگایا کرتے تھے. اور عورتوں کو تو مہندی لگانے کا حکم بھی دے دیا نا کہ ہاتھ خالی نہ رکھو، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی ہے عورتوں کے لیے لگا سکتی ہیں. لیکن ایک ہے مہندی منانا جس میں رقص ہو اور نہ جانے کیا کچھ ہو، اس کا تذکرہ کسی حدیث میں نہیں ہے اور اس سے انسان کو بچنا چاہیے. اگر کوئی کہے ایک سوال کرے کہ رفع الیدین کرتے وقت آپ کون سے فرقے سے تعلق رکھتے ہیں؟ بھائی ہم مسلمان ہیں، آپ بھی مسلمان ہیں. یہ جو ہے کہ فلاں فلاں سکول آف تھاٹ سے تعلق رکھتا ہے، ہمارا موقف سنیے، ہمارے لیے سب محترم ہے، ہمارے لیے سب محترم ہے، حنفی بھی محترم ہے، کیونکہ امام ابو حنیفہ کی طرف نسبت ہے، ہم امام ابو حنیفہ کو محترم سمجھتے ہیں، امام مالک کو محترم سمجھتے ہیں، امام شافعی کو محترم سمجھتے ہیں، امام احمد بن حنبل کو محترم سمجھتے ہیں، بلکہ سمجھتے یہ ہیں کہ اللہ نے ان کو اتنے علم سے نوازا تھا جو ہمارے پاس نہیں ہے، لیکن ان ساروں سے بڑھ کے محترم محمد مصطفیٰ کو سمجھتے ہیں۔ جب ان کی بات قرآن اور حدیث کے مخالف ہو تو پھر ہم ان کو برا کہے بغیر ہم حدیث اور قرآن کو مانتے ہیں۔ آپ سے بھی میں گزارش کروں گا، یہ تعصب، یہ بغض، یہ عداوت، لسانی تعصب، مسلکی تعصب اور گروہی تعصب اور اسی طرح صوبائی تعصب اور نسلی تعصب، کسی تعصب کے قریب نہ جائیں۔ مسلمان ہیں، کسی مسلمان کے احترام کو نہ چھوڑیں اور اس کو کافر نہ کہیں۔ میری بات پہ غور کیجئے گا، زندگی میں کسی کو کافر نہ کہیں، مرتد نہ کہیں۔ اگر کسی سے بھول ہو گئی ہے، اس کو پتہ نہیں دلیل کا، تو اس کا علاج جھگڑا ہے؟ اس کا علاج ہے اس کو احترام اور اخلاق نرمی سے قرآن پیش کر دو، مان لے گا اجر آپ کو بھی ملا اس کو بھی ملے گا، نہیں مانے گا آپ کو اجر مل جائے گا، اس کی قسمت۔ کسی کو جنت یا جہنم میں ڈالنا میری اور آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، جنت اور جہنم کے بارے میں بتانا ذمہ داری ہے۔ اس طرح کے تعصب میں نہیں جانا چاہیے۔ اللہم انی اعوذ بک ان اضل او اضل او ازل او ازل، یہ گھر سے نکلنے والی جو دعا ہے بسم اللہ توکلت اللہ، یہ صحیح الجامع میں موجود ہے۔ ہماری آگے جو احادیث آنے والی ہیں ان ساری باتوں کو ہم تفصیل بیان کریں گے۔ اللہ عزوجل آپ کو برکتوں سے نوازے۔